خلاف راہ سنت جو بنا کرتے مستانے، خلاف راہ سنت جو بنا کرتے مستانے، وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فرزانے، وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فرزانے، جو عارف ہے وہ کس جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے، بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے، بھلا جو حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافی ایک دن، حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافی ایک دن، بتانا بتانا داں کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے، سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں میخانے، دیا کرتا ہے ساقیاں شیخوں کو جام پیمانے، جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں، جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبرا جو زاہد عشق سے نا آشنا ہے پھر بھی وہ نادان، جو زاہد عشق سے نا آشنا ہے پھر بھی وہ نادان، نہیں سمجھا ہے خود لے چلا ہے مجھ کو سمجھانے، نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے،
سیڑھی سیڑھی
ستایا ستایا عمر بھر بوجھل نے شمع نبوت کو، مگر بدنام ہے دونوں جہاں میں اس کے افسانے، مگر بدنام ہے دونوں جہاں
Thank you. یہ اشعار ہمارے پیارے شیخ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت حضرت مولانا شاہ حشیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرحبا کے یہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے کے اشعار
رہوں روز و شب گرچہ باغ ارم میں رہوں روز و شب گرچہ باغ ارم میں وہ دونوں جہاں دیاموں میں کرم میں وہ دونوں جہاں دیاموں میں کرم میں کروں عیش کو ہر طرح کی نعم میں کروں عیش کو ہر طرح کی نعم میں عطا ہفت اقلیم ہو ہر قدم میں میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کم از سم نہیں ہے
سم کے معنی زہر زہر
میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کم از سم نہیں ہے بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے اگر قرب جانے بہاراں نہیں ہے اگر قرب جانے بہاراں نہیں ہے ننگے خزاں ہے گلستان نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستان نہیں ہے تم ہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری تمی سے ہے جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری محبت کی دل پر لگے ضرب پکاری محبت کی دل پر لگے ضرب پکاری میری کامیابی کی آ جا جائے باری میری کامیابی کی آ جا جائے باری میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے یہ عشق میں امتحان کس بشر کا
سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی تھی اس واقعے کا یہ ذکر ہے
یہ عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، تیرے عشق کے غم کا دنا اثر ہے، تیرے عشق کے غم کا دنا اثر ہے، کہ جان سر بکف زیر تیغ و تبر ہے، بکوئے ملامت کوئی در بدر ہے، بکوئے ملامت کوئی در بدر ہے، بشوق شہادت کوئی دار پر ہے، بشوق شہادت کوئی دار پر ہے، اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے، اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے، مجھے دو عالم گوارا نہیں ہے، مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے، ملائک زخون شہیدان ملت،
اس بند کے اندر سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ پاک کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا فرمانے والے ہیں جس کی فطرت میں فساد ہے اور وہ دنیا میں جا کے فساد پھیلائے گا، تو حضرت والا رحمہ اللہ نے اس بند میں اس کی شرح کی ہے،
ملائک زخون شہیدان ملت، ملائک زخون شہیدان ملت، محبت کی ہمت سے ہے محر حیرت، محبت کی ہمت سے ہے محر حیرت، کہا تھا کہ مفسد بشر کی فطرت، کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت، ولی شاد باش جنون محبت، ولی شاد باش جنون محبت، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے، بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے، بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر، بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر مزا ان کو آیا جو اس سنگ در پر مزا ان کو آیا جو اس سنگ در پر تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے وہ دل سب کہو پر تمہارا نہیں ہے وہ دل سب کہو پر تمہارا نہیں ہے کبھی تو باہو کبھی تو باہو فغاں رو رہا کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا کبھی ایک خلش سی محض پا رہا کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے کسی کا ہو پر تمہارا نہیں ہے کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے
حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ مقطع ہے
جگہ ہے وہی ساری دنیا سے خوشتر جگہ ہے وہی ساری دنیا سے خوشتر جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر نہ ہرگز سر ہو اور غیر کا در
آمین
نہ ہرگز میرا سر ہو اور غیر کا در یہی ہے شب و روز فریاد اختر یہی ہے شب و روز فریاد اختر جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا
ماشاءاللہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ہمارے پیارے شیخ و مرشد مرشد عالم قطب عالم حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن سعد عمر کاتم عالیہ تشریف لانے والے ہیں حضرت کا حکم ہے کچھ کتاب پڑھ کر سنا دو، تو اپنی نیت سے کچھ انشاءاللہ پڑھ کے سناتا ہوں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا آواز ہے، دار فانی میں بالطف زندگی، سلسلہ موائز حسنہ نمبر 103 سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے دادا شیخ، حدیث پاک، ایک حدیث پاک کی الہامی جو ہے تشریح فرمائی حضرت نے اس واعظ کے بالکل شروع میں، اور وہ دعا جو حدیث پاک میں منقول ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. دوستو، دنیا کی جتنی بھی راحتیں ہیں اور دنیا کے عیش ہیں، یہ سب فانی ہیں، افسانے ہیں، خواب ہیں، ان کو زیادہ اہمیت نہ دیجئے. دنیا فانی کا فریب اور حقیقت شاعر نے اس شعر میں کیا خوب بیان کیا ہے. جام تھا، ساقی تھا، میں تھی اور در میں خانہ تھا. جام تھا، ساقی تھا، میں تھی اور در میں خانہ تھا. خواب تھا جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. خواب تھا جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلافاء میں سے، فرماتے ہیں ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، یعنی دنیا کی زندگی وہ دو دن کی زندگی ہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک راہ چلتا مسافر یا کوئی اجنبی آدمی ہو، اس طرح دنیا میں رہو. کسی معاملے سے کتنا ہی عیش اور کتنی ہی راحت محسوس ہو، اپنے مکان سے، بیوی بچوں سے، اپنے کاروبار سے، لیکن اس کو زیادہ اہمیت مت دو. دنیا کو زیادہ اہمیت دینے سے منع کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں، وہی دعا جو ابھی پڑھ کے سنائی گئی، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمارے غم اور فکروں کا اعلی مقصد دنیا کو نہ بنائیے. اے اللہ ہمارے غم اور فکروں کا اعلی مقصد دنیا کو نہ بنائیے، آخرت کے لیے غم کھاؤ، یہ غم قیمتی غم ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آخرت کے لیے غم کھاؤ، یہ غم قیمتی غم ہے. ہنس موتی کھاتا ہے، ہنس پرندہ موتی کھاتا ہے، موتی کھاتا ہے، اور کوا گو کھاتا ہے، غلاظت کھاتا ہے. یہ غم تو کافروں کو بھی ہے. اگر آپ رات دن فیکٹری چلانے کے غم میں ہیں تو ہندو، یہودی اور عیسائی اس سے زیادہ غم میں ہیں. اور جو غم دشمنوں کو بھی ملتا ہے، اس غم پر آپ کیا ناز کرتے ہیں، اس غم پر کیا اپنا شرف محسوس کرتے ہیں. ہمارا شرف صرف وہ غم اٹھانے پر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا کرتے ہیں. ہمارے حضرت کے پیارے بیٹے ولی ابن ولی حضرت مفتی فرحان صاحب دام برکاتہم عالیہ، جب واعظ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے کسی واعظ سے پڑھ کر سناتے تو بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ بھائی ذرا غور کر لو کہ یہ الفاظ ایک مجدد کی زبان سے نکلیں، یہ الفاظ مبارک ایک مجدد غزوہ بصر اور شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلیں. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی تھی، حضرت والا رحمۃ اللہ کے خلفاء موجود ہیں ماشاءاللہ، کس طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی گزری. ہمارے جامعہ اشرف المدارس میں استاد مولانا زبیر صاحب کی خدمت میں ایک دن حاضر تھا، تو مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ 10 سال حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں رہا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے ہی میں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بستر کے ساتھ قریب نیچے میں آرام کرتا تھا، اور رات میں جب بھی میری آنکھ کھلی تو میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو ذاکر پایا. میں یہ آواز سنتا تھا، ہلکی آواز آتی تھی، ہلکی آواز، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بہت ہلکی آواز میں، دھیمی آواز میں پڑھتے تھے کہ میری وجہ سے ان کی نیند خراب نہ ہو. حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی راتیں اس طرح گزرتی تھیں. ایک رکشہ، یہ غلط پارک ہے جس کا نمبر ہے 16964، ایک رکشہ غلط پارک ہے، کسی کو ہماری وجہ سے ایزا نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ایزائے مسلم حرام ہے. 16964 غلط جگہ پہ پارک ہے. تو حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے اس طرح پایا. حضرت مفتی امجد صاحب دامہ برکاتہ عالیہ نے ایک دفعہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے اپنی زندگی میں جب بھی ہم آئے ہم نے پورا دن حضرت والا کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں پایا. تو میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دن کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو راتوں میں بھی حضرت والا کو غافل نہیں پایا، رات دن اللہ کی یاد میں مشغول. اور بالکل 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 وہی رنگ اللہ نے ہمارے شیخ پہ چڑھایا ہے، الحمدللہ حضرت والا وہی رنگ چڑھا ہوا ہے، وہی رنگ چڑھا ہوا ہے. غالباً کل پرسوں کی بات ہے، پرسوں پیارے شیخ کی جو مجلس تھی جمعے کے دن رات کو، جو عشاء کے بعد مجلس، تو حضرت فرما رہے تھے کہ آج پورا دن ہی مجلس چلی، بمشکل پون گھنٹہ یا ایک گھنٹہ آرام کے لیے ملا، باقی پورا دن ہی مجلس. عام دنوں کے اندر بھی ہمارے پیارے شیخ کے معمولات ہم سب کے سامنے، صبح سے جو مجالس شروع ہوتی ہیں ماشاءاللہ رات دیر تک مجلسیں چلتی رہتی ہیں، یہ تو ہمارے سامنے کی بات. پھر گھر میں حضرت کی مجلس ماشاءاللہ الگ ہوتی ہے، رات کس وقت تک مجلس گھر میں چل رہی ہوتی ہے. تو زبان پر بس اللہ کی بات ہے، زبان پر. پھر حضرت شیخ دامہ برکاتہ نے فرمایا، اس غلام سے فرمایا کہ جہاں بھی موقع اللہ تعالیٰ دے اپنے فضل سے، ایک بات ضرور کرنا کہ سکون اگر چاہیے تو گناہوں میں کبھی سکون نہیں ملے گا، گناہ چھوڑو گے تو سکون ملے گا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو دن کو تو چھوڑے، ہم نے رات میں بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو غافل نہیں پایا، شب و روز حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ کی یاد میں گزرے. اور ہمارے پیارے شیخ حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامہ برکاتہ عالیہ کی زندگی میں وہی الحمدللہ جھلک نظر آتی ہے، وہی درد نظر آتا ہے، وہی غم نظر آتا ہے، وہی فکر نظر آتی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب دامن برکاتہ عالیہ بہت بڑی ہستی ہے. مولانا قاری نور محمد صاحب دامن برکاتہ عالیہ نے حضرت کے اس غلام سے فرمایا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سامنے تمہارے شیخ سے فرمایا کہ جب تک اللہ موقع دے کھل کر بیان کرو. تو جس طرح حضرت والا کھل کر بیان فرماتے تھے، اسی طرح تمہارے شیخ بھی کھل کر بیان فرماتے ہیں، کھل کر بیان فرماتے ہیں. تو حضرت سے عرض بھی کیا، حضرت وہی رنگ آپ پہ چڑھا ہوا جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا، کس طرح حضرت ہمارے پیارے شیخ نے اپنے پیارے شیخ پر کس طرح اپنے قلب و جان کو فدا کیا، کس طرح دعائیں لی ہیں. جب حضرت سے سنتے، حضرت اپنی ذاتی ڈائری کھولتے ہیں اور پھر حضرت ماضی کی باتیں سناتے ہیں تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کس طرح پیار کرتے تھے، کس طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہاں ہوں، تو حضرت عرض کرتے تھے حضرت میں فیکٹری کے قریب پہنچ چکا ہوں. تو حضرت والا فرماتے تھے میں یہاں تڑپ رہا ہوں اور تم فیکٹری میں بیٹھے ہو. تو اسی وقت گاڑی جو ہے پھر دوبارہ بھائی ہمارے وسیع الرحمان صاحب حضرت کے خلیفہ، حضرت اکثر تذکرہ فرماتے ہیں کہ مجھے فیکٹری لے جاتے تھے اور پھر ای پی زیڈ وہاں لے جاتے تھے اور پھر وہاں سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر آتے تھے. تو حضرت والا اس طرح جو ہے فرماتے تھے میں یہاں تڑپ رہا ہوں اور آپ فیکٹری میں بیٹھے ہیں، پھر دوڑتے ہوئے فوراً جو ہے پیارے شیخ کی خدمت میں. اور جیسے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، ایک دفعہ رات کو میں نے ایک دفعہ 12 بجے کا عرض کیا، حضرت فرمایا دو گھنٹے تم نے کم بتایا، رات کے 2 بج رہے تھے، 1:30 بج رہا تھا. اور اس وقت حضرت والا نے یاد فرمایا اور میں گلشن جب پہنچا تو حضرت والا نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا بس میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا. سوچے کیا محبت تھی، بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو کیا محبت تھی. اور ایک دفعہ اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فرمایا جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے آپ کو دے دیا. ایک موقع پر حضرت شیخ دامہ برکاتہ عالیہ نے ارشاد فرمایا مجھے جو الفاظ یاد ہیں میں صرف وہی الفاظ بتاؤں گا، اور حضرت والا رحمۃ اللہ جو الفاظ فرمائے تھے وہی الفاظ اپنے بارے میں بتاؤں گا. کہ ایک دفعہ حضرت والا نے مجھ سے فرمایا کہ تم میرے دست راست ہو، تم میرے دست راست ہو. تو حضرت مفتی فرحان صاحب دامہ برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ جب واس پڑھا جا رہا ہو تو سوچو یہ الفاظ ایک بہت بڑے اللہ والے, ایک مجدد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, اور اللہ والوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں نور ہوتا ہے, کیونکہ وہ سراپا نور میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی چال ڈھال کو سراپا نور بنا دیتے ہیں, کردار کو نور بنا دیتے ہیں, گفتار کو نور بنا دیتے ہیں, ان کا بولنا بھی جو ہے وہ پر نور ہوتا ہے, اور ان کا جو ہے مخاطب ہونا بھی پر نور ہوتا ہے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ان باتوں میں نور, کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ان مواعظ کے بارے میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جو مواعظ ہیں, یہ ان مواعظ کے اندر اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے دور میں زمانوں میں نسبت جو منتقل ہوتی تھی, جو ہم نے اپنے پیارے شیخ سے سنا کہ کوئی اللہ والا اپنے متعلقین میں سے کسی کو روٹی کا لقمہ دیا تو نسبت منتقل ہو گئی, کسی کو سینے سے لگایا نسبت منتقل ہو گئی, تو حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو میرا ایک بیان درد دل کے ساتھ سن لے تو اس کو اللہ تعالیٰ نسبت عطا فرما دیں گے. تو مفتی فرحان صاحب دام برکاتہم فرماتے ہیں, ایک تو وہ الفاظ جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلے ان کا نور, اور دوسرا نور حضرت سید عشر جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کا نور, کہ انہوں نے کس طرح ضبط کیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین کو. ہم تو سنتے ہیں, یہ سہولیات تو نہیں تھی, کمپیوٹر کی سہولت تو نہیں تھی. 1974 کا ملفوظ ابھی چند دن پہلے جو حضرت شیخ دام برکات والے نے پڑھ کے سنا, 1974 کا ملفوظ, کس طرح ان ملفوظات کو, ان الفاظ کو میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا اور کس طرح امت تک پہنچایا, اور کس طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ درد دل الحمدللہ ملکوں میں, الحمدللہ شہروں میں, گاؤں گاؤں, کریا کریا, بستی بستی میں الحمدللہ پھیل رہا ہے. تو اس میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رات دن کی قربانی ہے, رات دن کی قربانی. تو میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان مضامین کو جمع کیا, اور پھر ان مضامین کو جمع کرنے کے بعد پھر کتابی شکل میں یہ مضامین امت تک پہنچے. تو میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رات دن کی محنت اور ان کے اخلاص کا نور بھی ان جو ہے ملفوظات میں ہیں اور ان مواعظ کے اندر ہے. پھر یہ ملفوظات جہاں پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے پیارے شیخ کی جگہ ہے, تو ہمارے پیارے شیخ کا بھی نور الحمدللہ, تین نور جمع ہو گئے, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا نور, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نور, اور ہمارے پیارے شیخ حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام برکاتہم علیہ کا نور. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرمایا ہمارا شرف صرف وہ غم اٹھانے پر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا کرتے ہیں, یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اور اولیاء اکرام کو, اور اپنے دوستوں کو کیا غم دیتے ہیں, تلاوت کی فکر, نماز کی فکر, اپنی یاد میں رونے کی فکر, اور گناہ چھوڑنے کی فکر, اللہ کے غضب اور نافرمانی کے اعمال سے توبہ کرنے کی فکر. یہ دولت اپنے دوستوں کو عطا کرتے ہیں, اور اس کے برعکس دنیا کا جتنا بھی عیش ہے اس کو زیادہ اہمیت نہ دو. لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, دنیا کو ہماری فکر کا اعلی مقصد نہ بنائیے, ولا مبلغ علمنا, اور ہمارے علم کا آخری مقام بھی نہ بنائیے کہ رات دن بس اس کی فکر ہے کہ کیسے ٹریکٹر چلاؤں, کون سی کھاد ڈالیں کہ لنگڑے آم ایک کے بجائے دو آنے لگے, آم کا سیزن بھی ہے نا, لنگڑے آم ایک کے بجائے دو آنے لگے, اور ایسی کھاد ڈالو کہ آلو چھٹاک کے بجائے ایک ایک پاؤ کے نکلنے لگیں, بس دنیا ہی کی فکر ہے. ارے آخرت کی فکر کو غالب رکھتے ہو, جتنی دنیا مل جائے غنیمت سمجھ لو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا ہو فآثر ما یبقى على ما یفنا. جو شخص دنیا سے محبت رکھے گا تو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی, اور جو آخرت سے زیادہ محبت رکھے گا تو اس کی دنیا کو کچھ نقصان پہنچے گا, پس جو ہمیشہ رہنے والی ہے اسے خوش کر لو. دنیا و آخرت میں سوکن کا تعلق ہے, دونوں خوش نہیں رہ سکتی. اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں تو اگر ایک کو راضی کرے گا تو دوسری ناراض ہو جائے گی, لہذا اگر آخرت کو خوش کرو گے تو دنیا ضرور ناراض ہو جائے گی. فآثر ما یبقى على ما یفنا, یعنی جو ہمیشہ رہنے والی ہو اس کو خوش کرو. آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں ولا غایت رغبتینا، دنیا کو ہماری رغبت کی انتہا نہ بنائیے کہ ہر وقت دنیا کی شان محبوبیت دل میں گھسی ہوئی ہو، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرمائیے جو ہم پر رحم نہ کریں۔ یہاں ایک علمی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دعا کے تین جملوں لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا کا آخری جملہ ولا تسلط علینا من لا یرحمنا سے کیا ربط ہے؟ ابھی اللہ تعالی نے یہ علم عظیم عطا فرمایا، جس وقت یہ دعا حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح فرما رہے ہیں، فرمایا اسی وقت اللہ تعالی نے مجھے علم عظیم عطا فرمایا کہ ان تین جملوں کا آخری جملے کا ان پچھلے تین جملوں کے ساتھ کیا ربط ہے۔ ابھی اللہ تعالی نے یہ علم عظیم عطا فرمایا کہ اگر دنیا تمہارے علم کا اعلی مقصد اور تمہارے علم کا آخری مقام اور تمہاری رغبت کی انتہا ہوگی تو تم پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو تم پر رحم نہیں کریں گے۔ یہ آسمانی علوم اور یہ آسمان کی باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے دل پر القا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے تھے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، حضرت والا فرما رہے ہیں میری تقریر کا خلاصہ یہ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، معقول یعنی عقلی دلیل اور منقول یعنی نقلی دلیل جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ منقول دلیل تو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرما دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے، جس نے دنیا بنائی وہ خود فرما رہے ہیں کہ یاد رکھنا دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ آپ بتلائیے اگر ٹیوٹا کمپنی کوئی کار بنا کر بیچے اور اپنے کسی پمفلٹ میں اس کے بارے میں ہدایات کر دے کہ جہاں کوئی اسپیڈ بریکر یا کوئی کھڈا آ جائے تو بریک لگا کر آہستہ کر لینا، پھر کوئی کہے ارے ٹیوٹا کمپنی والا ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے اس کو بکنے دو، نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اس کے خلاف چلو گے تو ٹیوٹا کار تمہیں کھڈے میں گرا دے گی یا نہیں؟ دنیا کی کمپنی جو چیز بناتی ہے تو ہر شخص اس کی ہدایت کا پابند ہے۔ بتائیے عقل کہتی ہے کہ نہیں؟ تو جس نے دنیا بنائی ہے اس کی ہدایت کے مطابق دنیا میں رہنا عقلاً بھی ضروری ہے یا نہیں؟ جب دنیا بنانے والا، دنیا پیدا کرنے والا یہ فرما رہا ہے ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ میری فیکٹری ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ میری ٹیوٹا کار ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، اور یہ میری جوان بیوی ہے جس سے ابھی میں نے شادی کی ہے، اور کون صاحب ہیں یہ؟ یہ 70 سال کے رئیس ہیں اور روپوں کے طاقت میں 16 سال کی لڑکی سے شادی کر کے لائے ہیں، لیکن ابھی اچانک سیٹھ صاحب مر گئے اور کفن میں لپٹ کر دفن ہو گئے، جوان لڑکی اوپر رہ گئی، کارخانے فیکٹری اور مکان سب خواب ہو گئے، اب دیکھو کیا چیز کام دیتی ہے۔ اس لیے عقلاً بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا دل لگانے کے قابل نہیں۔ مجھے اپنا ہی ایک شعر یاد آیا، حضرت والا رحمتہ اللہ فرما رہے ہیں مجھے اپنا ہی ایک شعر یاد آیا، آ کے قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا، قضا مانے موت، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ ڈائری میں اسکیم بنا رہے ہیں کہ فلاں لڑکی کی شادی پر اتنا روپیہ خرچ کروں گا، 2 منزلہ مکان بناؤں گا، 1 کارخانہ لاہور میں اور 1 کارخانہ فیصل آباد میں قائم کروں گا، اور اچانک ہارٹ فیل ہو گیا اور سب ہنگامہ ختم ہو گیا۔ بس ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبرت کے لیے کبھی کبھی قبرستان جاؤ کہ یہ تمہارا دل دنیا سے اچاٹ کر دے گا اور آخرت یاد دلائے گا، لیکن لوگ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں بھی بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، وہاں بھی ہنستے ہیں، قبرستان میں ہنسی آنی چاہیے؟ حضرت والا بطور استفہام کے سوال کے فروارے کیا قبرستان میں بھی ہنسی آنی چاہیے؟ عجیب حال ہے، ارے قبرستان میں جاؤ تو دیکھو یہ منسٹر صاحب لیٹے ہیں، یہ سیٹ صاحب لیٹے ہیں، یہ جوانی میں جو وی سی آر دیکھتا تھا وہ بھی لیٹا ہوا ہے، یہ ٹیڈیوں کے چکر والا بھی لیٹا ہے، یہ سلما باز بھی لیٹا ہوا ہے، اور یہ وہ بھی لیٹا ہوا ہے جو ہر وقت عورتوں ہی کے غم میں رہتا تھا، اور وہ بھی سوئے ہوئے ہیں جو مال بنانے کے لیے راتوں کو جاگتے تھے، عورتیں بھی سوئی ہوئی ہیں، مرد بھی سوئے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ قبرستان ہے، دنیا تو بس خواب کی جگہ ہے، بڑی ہی عبرت کی جگہ ہے۔ حضرت مظہوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، دنیا کی دو پارٹیاں اور ان کا انجام۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے جن کی دنیا میں کوئی مراد پوری نہیں ہوئی ان کو تو آپ کہیں گے کہ یہ ناکام ہو گئے، لیکن جن کی منشا کے مطابق دنیا میں ان کی مراد پوری ہو گئی وہ بھی کون سے چین میں ہیں؟ بھائی دنیا میں دو ہی تو پارٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے نامراد اور دوسری پارٹی کا نام ہے بامراد۔ جو آرزو کی پوری ہو گئی بے حد خوش و خرم، اپنی خواہشوں میں مست مٹی کے کھلونے میں مشغول ہیں، اللہ والوں کے پاس بھی نہیں جاتا اس کو فرصت کہاں، عیش سے دنیاوی فانی مزے لوٹ رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو نامراد ہے، اس کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوئی لیکن بامراد صاحب اور نامراد صاحب ایک ہی دن میں دونوں کا انتقال ہو گیا۔ قبرستان میں ایک ہی قبر میں بامراد لیٹے اور دوسری میں نامراد لیٹے، تین دن کے بعد دونوں کی لاشوں سے پوچھو، تین دن کے بعد دونوں کی لاشوں سے پوچھو، ارے نامراد تیری نامرادی کا غم تیری کس کس رگ میں ہے، اور اے بامراد تیرے وہ عیش اور خوشیاں اور مزے کہاں ہیں، وہ مزے ذرا اپنی لاش کو دکھا دے، معلوم ہوا وہاں کیڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے، معلوم ہوا وہاں کیڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت والا نے شعر نقل فرمایا، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مبیض کفن تھا مشین بدن تھا، یعنی صاف سفید رنگ کا کفن تھا اور خوبصورت جسم تھا، جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا نہ عزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، کفن بھی ختم ہو گیا اور جسم بھی ختم ہو گیا۔ یہ نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے، اس لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی، جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے، آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے۔ ہاں وہ نامراد جس کی آرزو پوری نہیں ہوئی اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن وہ روزہ نماز میں لگا ہوا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، زیادہ آخرت کی فکر میں ہے، زیادہ اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی نامرادی بہت مبارک ہے، کیونکہ اس سے وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور حسرت و نامرادی کے باوجود اس کے دل میں وہ چین ہے جو بادشاہوں کو نصیب نہیں۔ جملہ بڑا عجیب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حسرت اور نامرادی کے باوجود اس کے دل میں وہ چین ہے جو بادشاہوں کو نصیب نہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے سارے عیش فانی ہیں، آج جس مکان پر بڑے صاحب کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے کل مرتے ہی ان کی تختی بدل گئی اور دوسری تختی لگ گئی، دیکھو تختیاں بدلتی جا رہی ہیں، اوپر والے نیچے جا رہے ہیں، سبق لے لو، دنیا کے عیش کو اتنی اہمیت مت دو، خصوصاً حرام عیش کو، کیونکہ حلال عیش میں تو گنجائش ہے جواز ہے، لیکن تعجب ہے جو قبر میں جانے والا ہے وہ حرام عیش کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ بلا سے اللہ ناراض ہو ہم تو مزے لیں گے، حلال والوں کو کا کیا انجام ہے تو حرام والوں کا کیا حشر ہوگا۔ آگے خواجہ صاحب ساری دنیا کا نقشہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گو ناگو میں ہر دم سرگرا پایا۔ یعنی آپ ذرا ہمیں کسی رئیس کو دکھائیں کہ وہ بے فکر ہو، پورے کراچی کے رئیسوں کو چیلنج کرتا ہوں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا چیلنج ہے، پورے کراچی کے رئیسوں کو چیلنج کرتا ہوں، جو رئیس یہاں بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھ لو کہ تمہیں کوئی غم ہے یا نہیں، کوئی نہ کوئی غم ضرور ہوگا۔ حضرت شیخ دام برکات عالیہ کے پاس غرفۃ السالکین میں ایک فیکٹری کا مالک آیا، اور ان کے آنے سے پہلے اس فیکٹری کے مینیجر تھے، کسی کے توسط سے آئے تھے کہ حضرت سے بات کرنی ہے، کچھ مسائل ہیں پریشانیاں ہیں، حضرت سے ہی مشورہ کرنا ہے۔ تو ان کے وہ مینیجر نے آ کر بتایا کہ ان کے حالات مجھے پتہ ہیں، انہوں نے مجھے بتائے تو میں نے اپنے دوست کو بتایا، اور میرے دوست کا آنا جانا حضرت شیخ دامبر گادم عالیہ کی مجالس میں حضرت سے تعلق میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بس میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، فیکٹری کا مالک، اور بتایا اتنا اللہ نے مال دیا، اتنا اللہ نے مال دیا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور اللہ نے نعمتیں دی ہے، لیکن خودکشی کرنا چاہ رہا ہے۔ تو وہ پھر آئے تھے یہاں الحمدللہ ہمارے پیارے شیخ کی پھر جو نصیحت ہے الحمدللہ، جب یہاں سے پھر اٹھے تو الحمدللہ دل کی دنیا ہی بدل گئی الحمدللہ الحمدللہ۔ ان سے بھی پوچھ لو کہ تمہیں کوئی غم ہے یا نہیں، ان رئیسوں سے پوچھ لو کہ تمہیں بھی کوئی غم ہے یا نہیں، کوئی نہ کوئی غم ضرور ہوگا، سارا عالم درد ہے اور دوا چاہتا ہے، سارا عالم درد ہے دوا چاہتا ہے، فقیر روٹی مانگتا ہے، بادشاہ بھوک مانگتا ہے، بادشاہ چورن کی تلاش میں ہے اور فقیر روٹی کی تلاش میں ہے، سب پریشان ہیں، بادشاہوں کے پیٹ کا حال پوچھو تو کہیں گے کہ صاحب گیس بھری ہوئی ہے، رات کے مرغے ہضم نہیں ہو رہے، اب دوپہر کے مرغے کیسے کھاؤ؟ ان کو مرغوں کی تلاش کی فکر تو نہیں ہے، مگر مرغوں کو ہضم کرنے کی فکر ضرور ہے، اور فقیر کا معدہ بہت عمدہ ہے کہ جتنے مرغے داخل ہو سب ہضم، لیکن وہ مرغوں کی تلاش میں ہے، اسے مرغے نہیں مل رہے ہیں۔ بولیے دنیا پریشان ہے یا نہیں، کوئی ایک شخص بتا دو کہ اسے کوئی غم نہ ہو۔ میرے علم میں تو یہی ہے کہ آج تک جتنے رئیس ملے انہوں نے مجھ سے یہی دعا کرائی کہ خدا کے لیے دعا کیجئے فلاں پریشانی ہے، دعا کریں فلاں پریشانی ہے، یہ پریشانی یہ پریشانی۔ لہذا خواجہ صاحب کا یہ نقشہ 100% صحیح ہے کہ کسی کو رات و دن سرگرمِ فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگو میں ہر دم سرگرا پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شادماں پایا، غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے، جس کو غموں سے بچنا ہے اللہ کا دیوانہ بن جائے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دونوں جہاں سے فراغت ملے، جس کو اللہ کا غم مل گیا اس کو دونوں جہانوں کے غموں سے خلاصی ملے گی۔ پیارے شیخ فرماتے ہیں غم آتے ہیں، ایسا نہیں کہ غم ان کی زندگی میں نہیں آتے، غم آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا غم چونکہ دل میں آ چکا ہے، وہ غم وہ دنیا کے غموں کو دل میں آنے نہیں دیتا، وہ غم اللہ تعالیٰ کا غم وہ دوسرے دنیا کے غموں کو دل میں آنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غم پروف بنا دیتے ہیں۔ پھر حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کا ملفوظ نقل کیا کہ جاپان والے اور سوئٹزرلینڈ والے جب واٹر پروف گھڑی بنا سکتے ہیں تو ہمارا رب کیا غم پروف دل نہیں بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ تقوی سے رہنے والوں کے دل کو اللہ غم پروف بنا دیتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اللہ ہر ایک کے دل کو غم پروف بنا دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑا غم آئے گا لیکن چہرے پر اس غم کے آثار نہیں ہوں گے، اور بڑے سے بڑا غم سہ لے گا اور چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، جیسے ہمارے پیارے شیخ، کتنے غم آتے ہیں، بڑے بڑے غم آتے ہیں لیکن چہرے پہ ماشاءاللہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ابھی صبح حاضر ہوا تو ہمارے ماسٹر صاحب وقت لگا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ماسٹر صاحب نے، میں نے پوچھا ماسٹر صاحب وقت کیسے گزر رہا ہے، فرمانے لگے جتنی بھی تھکن ہوتی ہے پیارے شیخ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، حضرت کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں، ساری تھکن ختم ہو جاتی، ساری تھکاوٹ دور۔ کئی دوستوں سے سنا، اپنا بھی ذاتی تجربہ الحمدللہ حضرت کی جوتیوں کے صدقے، جتنے بھی بڑے سے بڑا غم لے کر یہاں حضرت کی خدمت میں پہنچے، جو حضرت کے پیارے چہرے پر نظر پڑتی ہے، بس سارے غم ختم، سارے غم بھول جاتے ہیں، سارے غم۔ بڑے سے بڑا غم لے کر کوئی آئے، انشاءاللہ یہاں سے جب حضرت کے پاس سے جب اٹھے گا تو انشاءاللہ دل جو ہے اس کا پرسکون ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے قدر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے سے اللہ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ کس طرح لوگ تڑپ رہے ہیں حضرت کے لیے، کس طرح دنیا تڑپ رہی ہے حضرت کے لیے، بغیر کسی مبالغے کے کہتا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، بغیر کسی مبالغے کہتا ہوں، میرے ان الفاظ کو لفاظی نہ کہیں، بناوٹ نہ کہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا الحمدللہ، حضرت کی جوتیوں کے صدقے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح حضرت سے عرض بھی کیا، حضرت ایک بات دل میں آ رہی ہے عرض کر دوں، فرمایا بولو حضرت، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو اپنی محبت کا سورج اللہ نے طلوع فرما دیا الحمدللہ، حضرت اس کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے الحمدللہ، سچ بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں یہ کرنیں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے الحمدللہ۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا درد و غم، درد دل، اور اس کی اشاعت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے شیخ کو اللہ جل شانہ نے یہ اللہ نے کمال بخشا اور اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا درد دل پوری دنیا میں الحمدللہ اس کے اشاعت کا کام اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے شیخ سے لے رہے ہیں. اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے, حضرت کو اللہ تعالیٰ کروڑوں 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 جانے عطا فرمائے, کروڑوں کروڑوں جانے عطا فرمائے, عافیت کے ساتھ ہمارے پیارے شیخ کو رکھے اللہ, سلامتی اعضا سلامتی صحت کے ساتھ لمبی عمر اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے شیخ کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ خوب خوب اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت عطا فرمائے. حضرت والا فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو لمحات اللہ والوں کے ساتھ اور اللہ کی فرما برداری میں گزر جاتے ہیں اور تلاوت ذکر اللہ میں جو وقت لگتا ہے اس میں جو سکون ہے, تجربہ کر لیں سالکین بھی, اس کو ترازو کے ایک پڑنے میں رکھ لو اور دوسری طرف گناہ کی پریشانیاں اور دنیاوی فانی لذتوں کو رکھ لو, تب معلوم ہوگا کہ سکون کس کا نام ہے. گناہ کے تینوں زمانے ماضی حال اور مستقبل پریشانی اور بے چینی کے ہیں. زمانے کی تین قسمیں ہیں, ماضی حال اور مستقبل. جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے, بڑا عجیب ملفوظ ہے, جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے, ابھی کر نہیں رہا لیکن ارادے ہی کے وقت اس کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے, اس لیے کہ دنیا میں کوئی کسی کی نافرمانی کرے تو اس کے ارادے کا پتہ نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص کسی کی جیب کاٹنے کا پلان بنا رہا ہے کہ فلاں کی جیب کاٹ لوں, تو اس بیچارے کو خبر نہیں کہ کوئی میری جیب کاٹنے کا ارادہ کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو گناہ کے ارادے کی بھی فوراً خبر ہو جاتی ہے. انہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید کو جاننے والے ہیں. آنکھوں کی چوریاں سینوں کے راز, آنکھوں کی چوریاں سینوں کے راز, تو سب کو جانتا ہے اے رب بے نیاز. یعلم السر و اخفا, اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں, جو باتیں دل میں ہیں. سر ان باتوں کو کہا جاتا ہے, پوشیدہ باتوں کو جو دل میں ہیں, اور اخفا ان باتوں کو, پوشیدہ باتوں کو کہا جاتا ہے جو اب تک دل میں نہیں آئندہ دل میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ موجودہ باتوں کو بھی جانتے جو دل میں ہیں, آئندہ جو باتیں دل میں آنے والی ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں. ایک سیکنڈ کے حالات کا اللہ کو علم ہے اور ہر سانس سے وہ باخبر ہے. جیسے ہی دل میں کسی نافرمانی کا ارادہ کیا, مثلا جیب کاٹنے کا یا بدنگاہی کرنے کا, تو جسم کا بادشاہ نافرمان ہو گیا, کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہے, باقی سب اعضا اس کے غلام ہیں. پہلے بادشاہ ارادہ کرتا ہے, پھر سب غلام اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. پہلے بادشاہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے, پبلک کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہ کے حکم کے بغیر خود سے حملہ کرے. اسی طرح پہلے دل گناہ کا ارادہ کرتا ہے, پھر اعضا اس کے حکم کے مطابق نافرمانی کرنے لگتے ہیں, پھر اس کے بعد غلط جگہ آنکھیں اٹھتی ہیں, پھر غلط جگہ کان متوجہ ہوتے ہیں اس کی بات سننے کے لیے, اس کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں اس کو چھونے کے لیے, پھر پاؤں اٹھتے ہیں اس کی طرف چلنے کے لیے. تو پہلے دل کا ارادہ ہوا کہ گناہ کرو, اس کے بعد اعضا نافرمانی میں ملوث ہوتے ہیں. تو گناہ کا ارادہ کرنا, گناہ کی اسکیم بنانا, یہ گناہ کا ماضی ہے. گناہ کا پروگرام اس کا نام ہے, اور جب اعضا گناہ میں ملوث ہوئے یہ گناہ کا حال ہے. لیکن جیسے ہی جسم کے بادشاہ دل نے ارادہ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کا, اللہ تعالیٰ فوراً اس کے دل پر اٹیک کر دیتے ہیں. جیسے بعض ملک اپنے اتنے مستعد ہیں کہ کوئی ملک ان پر اگر حملہ کرنا چاہتا ہے تو فوراً اس کے ریڈار پر حملہ کر کے اس ہوائی جہاز اور اس کے ایٹمی تنصیبات کو ایک دم جلا کر خاک کر دیتے ہیں. اسی طرح جیسے ہی گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ دل کو فوراً پریشان کر دیتے ہیں. اسی وقت سے فوراً زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور دل میں بے چینی داخل ہو جاتی ہے. اگرچہ گناہوں کی مسلسل عادت اور گناہوں پر اصرار سے اس کو اس بے چینی کا احساس نہ ہو, لیکن ہر گناہگار کا دل اندر سے ہر وقت بے چین اور بے سکون رہتا ہے. ہاں وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں, جن کو اللہ کا پیار نصیب ہے, اللہ کی رحمت نصیب ہے, جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خراب نہ ہو, برباد نہ ہو, ان کو گناہ راس نہیں آنے دیتے. اور اہل کفر جن کو ڈھیل دی ہوئی ہے, یا وہ اہل فسق جو اللہ کی حفاظت میں نہیں ہے, تو ان کو گناہ راس آ جاتا ہے, گناہ ہضم ہو جاتا ہے. یہ گناہ کا ہضم ہونا اور گناہ سے نفرت اور پریشانی پیدا نہ ہونا بڑی خطرناک علامت ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کی، حضرت مجالس میں آ رہا ہوں لیکن گناہ نہیں چھوٹتے، اصلاح بھی کروا رہا ہوں لیکن حضرت گناہ نہیں چھوٹتے، حضرت میں پریشان ہو گیا ہوں، دل میں اب آتا ہے وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب گناہ نہیں چھوٹتے تو کیا فائدہ آنے کا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ بتائیں یہاں آنے سے پہلے آپ گناہ کو گناہ سمجھتے تھے؟ عرض کی، حضرت پہلے تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تھا. فرمایا اب؟ عرض کی، حضرت اب تو گناہ کو گناہ سمجھتا ہوں. فرمایا جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچنے کی ایک دن توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. جو غلاظت کو غلاظت سمجھے گا، جو گندگی کو گندگی سمجھے گا تو ایک دن اللہ اس کو گندگی سے بچا بھی دیں گے، اور جو گندگی کو گندگی نہیں سمجھے گا پوری زندگی اس کی غلاظت اور گندگی میں گزر جائے گی، اس کو غلاظت سے بچنے کی جو ہے توفیق بھی نہیں ملے گی. جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، سب سے بڑا گناہ تو یہ کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا. اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، اللہ والوں کی مجالس کی برکت سے، ہمارے پیارے شیخ کی مجلس کی برکت سے پہلے گناہ کو گناہ سمجھنا شروع، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا آہستہ آہستہ، بقول ہمارے پیارے شیخ کے، آہستہ آہستہ ایک ایک درخت کو کاٹنا شروع کر دیا، گناہ کا ایک درخت کاٹ دیا، بد نظری کا درخت کاٹ دیا، پھر اس کے بعد حسد کا درخت کاٹ دیا، اس کے بعد غیبت کا درخت کاٹ دیا. رفتہ 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 ایک دن ایسا آیا کہ سارے گناہوں کا جنگل صاف ہو گیا. جب گناہوں کا جنگل صاف ہو گیا، زمین ہموار ہو گئی، دل کی زمین ہموار ہو گئی، بس اسی لمحے اللہ جل شانہ دل میں آ جاتے ہیں، اسی لمحے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتا ہے اور اللہ کے قرب کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے. پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، کوئی ماں بہن بہو بیٹی ہے جو ماشاءاللہ تقویٰ سے رہتی ہے، گناہوں کے جنگل کو آگ لگا دی، ایک ایک کر کے جنگل کو کاٹ دیا، اب دعا مانگ رہی ہے. کوئی مرد ہے دعا مانگ رہا ہے، اب دعا ختم کے قریب ہے، دل میں آیا کہ دعا ختم کر دوں، دل میں آیا کہ دعا ختم کر دوں اور اپنے کسی کام میں مشغول ہو جاؤں، ایک آواز آتی ہے، ایک آواز آتی ہے، تجھے جلدی کیا ہے، تو مزید مجھ سے مانگ، مجھے خوشی ہوتی ہے تیرے مانگنے پر. سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ سر اٹھاؤں، لیکن ایک آواز سنتا ہے تجھے جلدی کیا ہے، تیرا اس طرح سجدے میں رہنا مجھے پسند ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا نا حضرت سے، کہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولوی اشرف علی، آپ میرے خاص ہیں، خاص کو خاص بات بتائی جاتی ہے، میں آپ کو خاص بات بتاتا ہوں آج، کہ میرا حال یہ ہے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیار کر رہے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ ہے ترک گناہ کے لذیذ طریقے، ترک گناہ کے لذیذ طریقے، بالکل آخری صفحے پہ دیکھیں، بالکل آخری صفحہ، حضرت والا نے اپنا راز آؤٹ کیا ہے. اور حضرت والا نے فرمایا کہ دوستو، آپ لوگ دیکھتے ہو کہ میں بیان کے دوران آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہوں اور مجھے نظر کیا آتا ہے. دوستو، میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے اللہ میاں نظر آتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں. اس پر حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کا یہ شعر پھر یاد آتا ہے کہ غرض بس اتنی ہے پیر مغاں کے جام و مینا سے، غرض بس اتنی ہے پیر مغاں کے جام و مینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے، دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں. اللہ والوں کی صبر کی برکت سے اللہ دل کی دنیا کو بنا دیتے ہیں، اور پھر یہ مسلمان، یہ مرد عورت پھر دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے. جتنے بھی گناہ کے تقاضے، جان لڑا کر ان تقاضوں کا مقابلہ کرنا، عمل نہیں کرنا. حضرت فرماتے ہیں ان گناہ کے تقاضوں پر گناہ نہیں ملے گا، تقاضے آنے پر عمل نہیں، خیالات پر جو ہے گناہ نہیں ملے گا، عمل کرنے پر گناہ ملے گا. ایک نوجوان کا اصلاحی خط تھا، اس نوجوان نے کہا رات کے وقت گناہ کے تقاضے بہت آتے ہیں، بہت زیادہ ستاتے ہیں، یہ کر لو، وہ کر لو، جوانی برباد کر لو، فلمیں دیکھ لو، ویڈیو گیمز کھیل لو، کرکٹ کا میچ چل رہا ہے اور 2020 ورلڈ کپ فائنل چل رہا ہے، یہ دیکھ لو، بہت سے گناہ کے تقاضے آتے ہیں دل میں. تو میں مقابلہ کرتا ہوں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں، اپنے آپ کو ادھر ادھر مشغول رکھتا ہوں، کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت کی نشانیوں میں غور کرتا ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں ہمت ہارنے لگتا ہوں، نفس غالب ہونے لگتا ہے، شیطان غالب ہونے لگتا ہے. تو اس وقت میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے اللہ، میری جو ہمت تھی میں نے ہمت استعمال کر دی، اللہ آگے میرے بس میں نہیں، اللہ اب مجھ میں طاقت نہیں، نفس اور شیطان حاوی ہونے والے ہیں، اے اللہ کہیں میں گناہ نہ کر ڈالوں، کہیں گناہ کر نہ بیٹھوں، اے اللہ اگر گناہ کیا تو میں آپ سے دور ہو جاؤں گا، شیطان یہی چاہتا ہے، اے اللہ بس اب آگے مجھ میں ہمت نہیں، آگے آپ ہی مدد فرمائیں۔ اس نوجوان نے لکھا، میں محسوس کرتا ہوں کہ آسمان سے ایک نور آتا ہے جو میرے سینے میں داخل ہوتا ہے، میرا سارا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور گناہ کے وسوسے بھاگ جاتے ہیں، گناہ کے خیالات بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ والوں سے یہ ملتا ہے میرے دوستوں ساتھیوں، اللہ والوں کی صحبت کی برکت، ان سے اصلاحی تعلق کی برکت سے اللہ یہ توفیق عطا فرماتے ہیں، مشکل وقت پر اللہ مدد فرماتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ، تفسیر کبیر لکھنے والے، کہ آج علماء فرماتے ہیں کہ آج علماء بھی ان کی تفسیر کو بڑی مشکل سے سمجھتے ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسی تفسیر، اور ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو شیطان نے جو ہے وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم کس کو مانتے ہو، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوں، تو شیطان نے کہا دلیل دو۔ اس حال میں دلائل شروع، مناظرہ شروع، ایک دلیل، شیطان بھی، حضرت فرماتے ہیں نا کہ اس کو تو سارے نبیوں کی شریعت کی کلیات اور جزیات کا اس کے پاس علم ہے، ظالم کے پاس اتنا بڑا عالم ہے، لیکن علم سے کام نہیں بنتا، عشق سے کام بنتا ہے، علم سے کام نہیں بنتا، عشق سے کام بنتا ہے، یہ راستہ عشق کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جس طرح فرمایا تھا حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جتنی تحقیق کرنی ہے تحقیق کر لو، لیکن اشرف علی کی ایک بات یاد رکھنا کہ موجودہ شاعرہ اولیاء کو ضرور دیکھنا کہ موجودہ شاعرہ اولیاء کیا ہے۔ ایک دلیل اس کو توڑا، دوسری دلیل اس کو توڑا، 100 دلائل پیش کیے، ظالم نے 100 دلائل توڑے، اب آخری وقت ہے اور جان نکلنے والی ہے، روح نکلنے والی ہے، اور ایمان کا حال یہ کہ بس ایمان جو ہے وہ متزلزل ہے، یا تو ایمان کے ساتھ چلے گئے یا بغیر ایمان کے چلے گئے، شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، ظالم نے ایسے شکوک و شبہات ڈال دیے، وہ بھی موت کے وقت، پتہ یہ چلا موت تک یہ ساتھ رہے گا، موت تک نہیں پیچھا چھوڑے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا اور بچے ان کے سامنے کلمہ پڑھ رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے لا 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 ابھی نہیں، لا لا ابھی نہیں، نہیں نہیں نہیں۔ جب افاقہ ہوا تو بیٹوں نے پوچھا، ابا جان ہم کلمہ پڑھ رہے تھے آپ کے سامنے آہستہ آواز میں، اور آپ کی زبان سے نکل رہا تھا نہیں نہیں۔ ہم حیران کہ محدث، اتنے بڑے محدث، مسلک کے امام، اور زبان پر جو ہے وہ کلمہ نہیں۔ حضرت فرماتے کیا، اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے حضرت کی برکت سے، پہلے اس بات کو پورا کر دوں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا شیطان ظالم میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ احمد، اے احمد ابن حنبل، تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، تو میں نے کہا نہیں ابھی نہیں نکلا تیرے ہاتھ سے، ابھی تجھ سے نہیں بچا۔ پیارے شیخ فرماتے ہیں، صوفی شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دام برکاتہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے وقت جس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، بس اس کی موت کلمے پر ہوئی۔ فرمایا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کی پوری زندگی کلمے کے مطابق گزری، اگر موت کے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہ بھی ہو تو یہ کلمے پر ہی موت ہے، یہ کلمے پر ہی موت ہے، ضروری نہیں کہ زبان پر کلمہ جاری ہو، یہ کلمے پر ہی موت ہے کہ اس کی زندگی کلمے کے مطابق گزری۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اب تو عجیب حالت، اب کیا کروں، کئی فاصلے پر، کئی میل کے فاصلے پر، کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ان کے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، اللہ نے ان پر یہ حال منکشف کر دیا، اللہ کے اختیار میں، بندوں کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ نے منکشف کر دیا کہ یہ حال ہے، شیطان نے ایمان پر ڈاکہ ڈالا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے، اور جو ہے وہ فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی پریشان ہے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں وضو کا لوٹا تھا، زور سے دیوار پہ مارا اور فرمایا اے فخر الدین، اس مردود سے تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، وہی جملہ کا، اے مردود سن لے، میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، روح پرواز کر گئے، ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، بہت حسین و جمیل تھے، اللہ نے بڑا نوازا تھا، بڑے عالم تھے۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو خط لکھا، میں نے اپنے شیخ و مرشد کو خط لکھا کہ ایک تو جوانی ہے، جوانی میں اتنا بڑا منصب مل گیا مجھے، پھر اللہ نے حسن و جمال بھی دیا، اور اللہ نے علوم کی بارش کر دی ہے، تو میرے دل میں تکبر آ گیا ہے، بڑائی آ رہی ہے کہ میں کوئی شیخ ہوں۔ تو فرمایا میرے شیخ نے مجھے حکم دیا کہ مدرسے کا اہتمام کسی اور کے سپرد کرو اور جلدی خانقاہ پہنچو۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ ان کے شیخ کون، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہاں پھر حضرت کی برکت سے پتہ چلا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا فوراً جو ہے تھانہ بھون کی خانقاہ میں آؤ. تھانہ بھون کی خانقاہ میں جب میں آیا تو حضرت نے فرمایا آپ کا علاج یہ ہے کہ آنے والوں کی جوتیاں آپ نے ٹھیک کرنی ہیں. اب خود سے علاج نہیں کرنا، کہ سنا بیان میں کہ تکبر کا علاج ہے کہ جوتے ٹھیک کرو، خود سے عمل نہیں کرنا، شیخ جو علاج بتائے گا اس پر عمل کریں. ہر ایک کے حالات الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کو الگ علاج شیخ بتاتا ہے. اب وہ جوتے ٹھیک کرنے لگے، پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ شیخ صرف علاج نہیں بتاتا، صرف تجویز نہیں بتاتا، شیخ کی نظر بھی رہتی ہے کہ کیا کر رہا ہے. جب دیکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نئی جو جوتیاں ہوتی تھیں صاف ستھری ان کو تو ٹھیک کرتے تھے، پرانی جوتیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. جو پرانی جوتیاں پھٹی پرانی ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. فرمایا آج کے بعد آپ پرانی جوتیوں کو پہلے ٹھیک کریں گے، نئی جوتیوں کو بعد میں. یہ جملہ شیخ نے کہا، دل سے تکبر ختم ہو گیا، دل سے تکبر ختم ہو گیا. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاتون کا تعلق تھا بیت کا. اس خاتون کا جب انتقال ہو رہا تھا، اپنے رشتے اپنے محرم جو کھڑے تھے موجود تھے یا خواتین، ان سے فرمایا کہ حضرت کھڑے ہوئے ہیں، حضرت تشریف فرمائیں. حضرت قاری طیب صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، کہنے لگی کہ حضرت کھڑے ہوئے مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں، آخر وقت میں کلمہ پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا، بڑوں کا، خصوصاً ہمارے پیارے شیخ کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. حضرت تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے شیخ کو کروڑوں جانیں عطا فرمائے.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم. میرے پیارے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ کسی سے کوئی سوال پوچھیں کہ آپ انجینئر کیوں بن رہے ہو، اور وہ کہہ دے کہ بس ایسے ہی، تو ہم کہیں گے پاگل ہیں. یہ تارک روڈ پر آپ نے 5 کروڑ کی دکان لی ہے اور 20 لاکھ کا فرنیچر لگایا ہے اور 2 کروڑ کا آپ نے مال بھر دیا ہے. وجہ کا مذاق کر رہا ہوں. جیسے کوئی بھی بات کسی سے پوچھیں، آپ ڈاکٹری کیوں پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ کیوں بن رہے ہیں، عالم کیوں بن رہے ہیں، اور کوئی یہ جواب دے دے ایسے ہی، تو سب کہیں گے پاگل ہیں. کچھ مقصد ہونا چاہیے نا بھائی. آخر پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا. اللہ تعالیٰ نے چاند میں چاندنی رکھی، سورج میں روشنی رکھی، اس کی تپش کے کتنے کتنے فائدے ہیں اور اس کی روشنی کے کتنے فائدے ہیں، کیا ہڈیوں کو اس روشنی سے مدد ملتی ہے، اس پتہ نہیں کتنا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے ہمارا غلام بنا دیا، اور پھر ماں باپ کے پاس وہ غذا پہنچائی، وہ ہم لوگ ہماری پیدائش پورے دنیا میں بکھری ہوئی تھی، ہم لوگ لبنان کے کیلوں میں تھے، مدینہ شریف کی کھجوروں میں تھے، زمزم میں تھے، سندھ کی سبزیوں میں تھے، بلوچستان کی بکریوں میں تھے، کندھار کے اناروں میں تھے، کراچی کے سمندر کے نمک میں تھے، اور جناب پتہ نہیں کہاں کہاں، صرف گرم مسالے جو ہیں مجھے تو پانچ نام معلوم ہوں گے گرم مسالے کے، اور ہیں تو 80 سے زیادہ، اور پتہ نہیں کس کس ملکوں میں بن رہے ہیں یہ، پیدا ہوتے ہیں یہ، وہ اللہ نے ہم تک پہنچائے. یعنی کہ سورہ یاسین شریف کی تفسیر میں ہے کہ وہ جو آس بن وائل نے تنزیہ ناراض ہو جاتا ہو جائے ہاں ڈیلیٹ کر دیے. بھائی ناراض ہونے کی اس میں کیا بات ہے، آپ نے تصویر کیوں بنائی، گناہ کبیرہ کر رہے ہو اور ناراض بھی ہو رہے ہو، یہاں آپ کس لیے آئے ہو، اللہ کے لیے آئے ہو ناراض ہو رہے ہو، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، کسی بات میں پکڑ ہو جائے تو پھنس جاؤ گے، ڈیلیٹ کیا ناراض ہو رہے ہیں آپ لوگ، عجیب معاملہ ہے بھائی. رات کو ایک جگہ بیان تھا تو مفتی صاحب نے تعارف کرا کر پھر فرمایا کہ ہر قسم کی تصویر بنانا حرام ہے، قیامت کے دن تین لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے براہ راست دوزخ میں ڈالا جائے گا، براہ راست دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس میں ایک یہ بھی ہے تصویر بنانے والا. اگر آپ کو فرض کریں کہ اس پر اعتماد نہیں ہے، کسی اور پر اعتماد کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں آپ آ رہے ہو وہاں پر وہاں کے حساب سے آپ کو چلنا ہوگا نا. ابھی ایک مولانا تھے وہ کسی باہر کے سفر میں تھے تو کسی نے تصویر کھینچی اور مسلمان تھا تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ حرام کام کر رہے ہو، اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ کافروں کی تعریف کرنا کفر کی طرف لے جاتا ہے، یہ وہ ہے جن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ مثل چوپائے کے ہیں، مثل جانور کے اس سے بھی بدتر ہیں. کیا میں وہاں کی تعریف نہیں کرتا، وہاں کا اصول بناتا ہوں کہ وہ اجازت لیتے ہیں کہ ہم آپ کی تصویر کھینچ سکتے ہیں، اب ہم خدا نخواستہ ان کی بات پر چلیں گے کیا، ہمارے تو شریعت نے ہمیں یہی سکھا ہے بھائی تصویر آپ بنا رہے ہو محبت میں بنا رہے ہو، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اللہ نے ہمارے لیے محبت ڈالی ہے، ہم بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ کوئی ضد نہیں کر رہے، لیکن جب آپ کو بتا دیا گیا بار بار اعلان ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تصویر کھینچنا حرام ہے. ابھی سعودی عرب سے ایک صاحب نے مجھے کتاب اس سفر میں ہدیہ کی جس میں سب مفتی صاحبان اور علماء نے، اتنی بڑی کتاب ہے اور اتنی چوڑی ہے، جس میں انہوں نے ہر طریقے سے ثابت کیا ہے کہ ہر قسم کی تصویر حرام ہے. اب چلو آپ اگر کسی اور کی بات پہ عمل کرتے ہو، ہم تو ان کے لیے بھی کچھ نہیں کہتے، وہ ان کی تحقیق کے لیے، وہ جو بزرگان دین ہیں، بار بار اعلان کرتا ہوں کہ خدا کی قسم وہ ہمارے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. آپ کسی مٹھائی کی دکان سے آپ 1000 روپے کلو والی مٹھائی لے رہے ہو اور کوئی آپ سے زبردستی کرے آپ پاگل ہیں 500 کی مٹھائی کیوں نہیں لیتے، آپ کہیں گے ابھی وہیں چلے جاؤ آپ. تو بھائی جس نے جواز کا کہا ہے تو ہم ان کے لیے تو کچھ نہیں بولتے، ہم ان کے لیے کچھ بولنا جرم عظیم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہمارے پیارے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نصیحت ہے. اب آپ کسی اللہ کے لیے یہاں آئے ہو نا، یا یہاں پہ پیسہ تو نہیں بٹتا، مٹھائی تو نہیں بٹتی، اللہ کے عشق اور معرفت کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم بھی عمل کریں آپ بھی عمل کریں. آپ اللہ کے لیے آئے ہو نا، آپ اللہ کے لیے مجھ سے محبت کر رہے ہو، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں، تو آپ کو تو ہماری بات پر ماننی ہوگی نا، اور نہ مانے لیکن اس وقت تو یہاں تو ماننی ہوگی نا. جب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی جو ہے وہ ہمارے کیا کہتے ہیں ٹی وی کا کوئی چینل ہمارا نہیں ہے، نہ ہم کسی چینل کے غلام ہیں، نہ یہاں کیمرے لگ کر موویاں بن رہی ہیں، تو آپ کو خود ہی فکر رکھنی چاہیے کہ بھئی پرانے بیٹھے ہیں اور یہ ٹیپ بھی کر رہے ہیں تو موبائل نیچے، مولانا عدیل میرپور خاص کے میرے خلیفہ ہیں، موبائل نیچے. تو جب آپ آئے اس مال کو دیکھو تو بھائی تھوڑا سمجھو نا آپ اس چیز کو کر کے فائدہ کیا ملے گا، ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا. میرے بھائی آپ جب میری تصویر بناؤ گے، یہ بیان آپ اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو دکھائیں گے نا، تو وہ بہو بیٹیاں میری وجہ سے گناہگار ہوں گی نا. اگر کسی نے چھپ کے کھینچ لیا ہے تو وہ جانے اللہ جانے، ہم تو منع کر رہے ہیں، لیکن اگر میں اجازت دیتا ہوں تو مجھے گناہ ملے گا کہ میری وجہ سے یہ بہو بیٹیاں گناہ میں مبتلا ہوئیں. کیا ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں تمام مسلمان ان کے لیے نامحرم کو دیکھنا جائز ہے؟ کیا بخاری شریف کی حدیث پاک نہیں ہے زنا العین نظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے؟ کیا بیان کرنے والا اللہ کے احکامات سے ایگزمٹ ہو گیا؟ کیا اس پر کوئی احکامات نہیں ہے؟ بھائی اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی عادتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ ابا اما تصویریں کھینچ رہے ہیں اور وہ جاندار کی بھی نہیں کھینچ رہے، ان کو کیا معلوم، وہ تو اپنی اما کی تصویر کھینچ پر فیس بک پہ ڈال دیں گے، اپنی بہن کی تصویر ڈال دیں گے، چھوٹا بچہ بغیر کپڑے کے اسی تصویر کھینچ لی، ایسے ہی نہیں بات کرتا، تین دن پہلے کا ہی واقعہ ہے، تصویر کھینچ لی اس کی بغیر کپڑوں کی چھوٹے بھائی کی، اور اس سے پہلے کتنے واقعات آپ کو بتا چکا ہوں میں۔ بھائی جو فرض واجب سنت، کل بھی یہ جگہ بیان تھا، میں نے کہا بھائی تصویر کھینچنا فرض ہے نہیں، واجب نہیں، سنت موقع نہیں، کوئی کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا مصیبت اس میں پڑھنے کی؟ بھائی جب ہم تصویر دیکھ کر بیان سنیں گے تو بیان ہمارے کان میں آئے گا؟ نہیں آئے گا، وہ تو تصویر کی رنگینیاں آتی رہیں گی، اور بیان کرنے والا پھر بوڑھا ہو یا جوان ہو تو پھر سب کی کھینچیں گے۔ اب کسی ماں بہن بہو بیٹی کے دل میں وہ تصویر اتر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا شیطان اور نفس چکر باز ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ کوئی کہے کہ ہماری ماں بہن بہو بیٹی نامحرم کو دیکھے تو کیا گناہ ہے؟ میں آپ کو قرآن پاک کی دلیل دے رہا ہوں، کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، آپ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں نامحرم سے۔ کون نامحرم ہے؟ خالو نامحرم ہے، جیاں پھپھا نامحرم ہے، دیور نامحرم ہے، بہنوئی نامحرم ہے، ماموزاد خالازاد تایازاد، یہ تو سب قریب کے ہیں، یہ نامحرم ہو گئے، ہم کہاں سے محرم ہو جائیں گے؟ تو آپ اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اب یہ کیا اللہ نے فرمایا کہ بیان کرنے والے کی تصویر جائز ہے؟ دیکھیں نا، گنجائش گنجائش کر کے اور یہ بول کر کے پرنٹ آؤٹ نہیں ہے تو جائز ہے۔ جن لوگوں نے ابتدا کی، زیادہ تر کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، پینا فلیکس کے بڑے بڑے بولڈ لگے ہوئے ہیں، اب کہاں گئی؟ اب آپ کیا جواب دیتے ہو؟ اے صاحب ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے کر لیا۔ بھائی آپ کا اتنا بڑا پوسٹر لگا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کر لیا، آپ اترواؤ اسے، جلواؤ، ڈیلیٹ کرواؤ۔ دیکھیں ہم تو کچھ نہیں بولتے، نہ نام لیتے ہیں، نہ اشارہ کرتے ہیں اللہ کے کرم سے، کیونکہ ہم نہ پکڑے جائیں اللہ کے پاس، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی غیبت کریں یا سنیں۔ دیکھیں بتا رہا ہوں، جن جن لوگوں نے گنجائش گنجائش کی بات کی، آج ان کے 6-6 فٹ کے پینا فلیکس کے رنگین بولٹ لگے ہوئے ہیں، یا پینا فلیکس کے لگے ہوئے ہیں داڑیوں کے ساتھ، لال لالی لگا کر، آنکھوں میں کاجل لگا کر۔ بھائی ابھی تو آپ نے 6 مہینہ پہلے کہا تھا کہ اگر پرنٹ آؤٹ ہو جائے تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ہم موقع ہی کیوں دیں کہ ہم گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائیں؟ اور ناراض ہونے کی کوئی بات ہی نہیں، بھائی آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے گناہ سے بچا لیا، یا یہاں کے اصول سے بتا دیا، میں نیا ہوں، محبت سے بات ہو سکتی ہے، جھگڑے سے بات تو نہیں ہوتی۔ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے ساتھ بھی شیطان ہے، ہمارے ساتھ بھی نفس ہے۔ ہمارے دوست نے جب ڈیلیٹ کرا دیا تو مجھے آگے بولنا بھی نہیں چاہیے تھا، کہ میں ایک شرعی عذر کی وجہ سے کسی کام میں مشغول تھا، وقت کم ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جب میرے پاس ڈیجیٹل کی بات آتی ہے میں آدھے آدھے گھنٹے تک بات کرتا ہوں، آپ صبر کرتے ہیں، کیونکہ ڈیلیٹ تو ہو گیا نا، اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو سب دوستوں کو گلے لگاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو ہم نے سمجھا دیا، اگر آپ کو اس پر ابھی بھی اعتماد نہیں ہے تو اللہ کی دوستی تو جاری رکھو، آتے جاتے رہو، ہماری تصویر نہ کھینچو، باقی آپ کی جو مرضی ہے، ہمارے مجمع کی تصویر نہ کھینچو۔ آپ کو پھر اس پر عمل کرنا ہے نہیں کرنا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمارے بھائی ہو، یہ جگہ ہم سب کی ہے، اب آتے رہو جاتے رہو، ایک دن دل میں بات اتر جائے گی کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ آج مجھے صرف اتنا کوئی بتا دے تصویر کھینچنے والا کہ قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہے؟ گھر کے اندر شرعی پردہ ہے؟ ہم نے سارے دین پر عمل کر لیا، ساری نیکیاں اختیار کر لیں، سارے گناہ سے بچ گئے، باقی ایک کام تصویر کا بچا تھا وہ بھی کر لیں۔ مفتی صاحب ایک ملک میں نام نہیں لوں گا، وہاں کے آج کل کے حالات صحیح نہیں ہیں علماء کے، اور ان کے تو میرے خلیفہ بھی ہیں، وہ میرا تعارف کرا کے پھر کہتے ہیں تصویر کھینچنا حرام ہے، چاہے کوئی مفتی صاحب ہیں، اشارہ کر دیتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے ہیں، اب سمجھ لو آپ کیا ہوں گے۔ وہ فرمایا کہ میں سب سے اعلان کرتا ہوں پورے دنیا سے، آپ ڈیجیٹل کو تصویر کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ ڈیجیٹل تصویر ہے یہی نام چلتا ہے نا. فرمایا کہ آپ ڈیجیٹل کا جو تصویر کا نام لے رہے ہو, آپ تصویر کے علاوہ کوئی نام لے آؤ اپنا فتویٰ ہٹا لیں گے, لیکن جب تک آپ تصویر کہتے رہو گے ہم حرام کا فتویٰ لگاتے رہیں گے. ارے ایسا اچھل پڑتے ہیں لوگ یہ سن کر کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پرنٹ آؤٹ نہیں ہے جب تک جائز ہے, لیکن آپ جملہ کیا کہتے ہو, یہ ڈیجیٹل تصویر ہے کیوں شور کرتے ہو. فرمایا آپ تصویر کے علاوہ دوسرا نام لے آؤ, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو آئندہ کچھ نہیں کہیں گے. جہاں آپ تصویر کا نام لیں گے بت پرستی وہیں سے شروع ہوئی ہے. جہاں آپ ڈیجیٹل کا جب تصویر کا نام لیں گے ہم حرام کا فتویٰ لائیں گے. یہی ڈیجیٹل کی تصویر دادا کی, دادی کی, نانی کی, شادی کی, ناچ کی, گانے کی, ساگرہ کی, ویلنٹائن ڈے کی, مہندی کی, مایوں کی, صحرا بندی کی, لاؤ مسجد میں قسم کھاؤ کہ پرنٹ آؤٹ نہیں نکالتے اس کا. جاؤ گھروں کے اندر تصویریں رنگین نہیں لگی ہوئی ہیں, رحمت کے فرشتے کہاں سے آ جائیں گے رحمت کے. اور پھر ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم کسی معاملے میں بحث کریں بھائی بڑوں کے سامنے. ہم نے تو بتا دیا کہ بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, اور دارالعلوم دیوبند ہے, دارالعلوم سہارنپور ہے. یہ جتنے مدارس ہیں ان کے بڑے بڑے مفتی اعظم فرماتے ہیں حرام ہیں, اور حرام کہنے والے اگر ہزار ہیں تو گنجائش دینے والے چند ہیں. لیکن ان کے شان میں گستاخی کرنا, ان کی غیبت کرنا, ان کا مذاق اڑانا, ان پر تہمت لگانا, ان کو حقیر سمجھنا, اس کو ہم گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. اب اور کیا چاہیے بھائی, اب اس سے زیادہ تو بات کچھ نہیں کر سکتے نا. اور کون سا ایسی شادی ہے جس میں تصویر کا پرنٹ آؤٹ نہیں ہوتا, کون سی ایسی شادی ہے؟ بھرمار ہے بورڈوں کی, ہولڈنگز وغیرہ کی, ان کو بھی پھر کوئی جائز کہہ دے گا؟ اور آپ کو میں فتویٰ دکھا دیتا ہوں, مجھ سے ابھی چل ابھی تو خیر نہیں ہے, وہاں جو پرانا غرفہ ہے اس میں وہ فیمیگیشن میں میرے فتویٰ رکھے ہوئے, پرسوں نکلیں گے, آگے پرسوں کے بعد دیکھ لینا آگے کیا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیجیٹل ہو یا نان ڈیجیٹل ہو, نامحرم کو دیکھنا حرام ہے, آنکھوں کا زنا ہے. اب آپ بتاؤ, اب جب آپ نامحرم کی تصویر گھر میں دکھاؤ گے تو حرام کام نہیں ہوگا؟ اس لیے بھائی اللہ کے واسطے میں آپ سے, آپ کا بھائی ہوں, کسی کی اولاد ہوں, کس کوئی مجھے اپنا بڑا سمجھتا ہے وہ سمجھے, ہم تو اپنے آپ کو بڑا بھی نہیں سمجھتے. ہم تو آپ کو بھائی کر کے پیار سے بات بتا رہے ہیں, کوئی ناراضگی نہیں. آپ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ آپ کو پتا ہے غصہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب قدر کی تاریخ بتانے کے لیے تشریف لائے تو دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے, حضور صلی اللہ تعالی تشریف لے گئے, بعد نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے شب قدر کی تعین کے لیے تاریخ فرمائی تھی, میں جب آیا باہر تو دو لڑ رہے تھے وہ مجھے تعین بھلا دی گئی. پھر شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں, فضائل رمضان میں یہ حدیث پاک لکھ کر ڈیڑھ صفحے کا لکھا ہے کہ جھگڑوں کے کیا نقصانات ہیں. ارے آپس میں مل لو بھائی, چھوڑو جو ہو گیا ہو گیا, ختم بات, کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے کوئی ناجائز بات تو آپ سے نہیں کی. اور بھائی ظاہری بات ہے آپ خود دیکھو کہ میں ہر ایک کے مرضی سے چلوں گا تو دین کا کام ہو سکتا ہے؟ آپ کا یہاں آنا دلیل ہے کہ آپ کا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غلام پر اعتماد ہے. آپ آتے ہیں آپ کو اعتماد ہو جاتا ہے, کسی کو اعتماد نہیں ہوتا دوسری جگہ چلا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا اور ثواب ملے گا کہ یہ مخلص ہے, اس کو یہاں فائدہ نہیں ہوا دوسری جگہ چلا گیا اللہ کی عشق حاصل کرنے کے لیے, تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. یہاں نہ زبردستی بلایا جاتا ہے نہ زبردستی روکا جاتا ہے. جو بات میں عرض کر رہا تھا, جہاں ڈیجیٹل کا ذکر چھڑتا ہے نا پھر آدھا پونا گھنٹہ گیا. اس لیے ہمارے متعلقین کا بھی فرض ہے کہ جوش میں نہ آئیں, ٹھنڈے رہیں, کھوپڑی پہ برف رکھیں. ابھی تو رمضان بھی شروع نہیں ہوا. بچوں کی طرح جیسے ابا گھر میں آیا, ابا ابا بھائی نے ڈیجیٹل تصویر نکالی تھی پھر ناراض ہوئے تھے. بھائی ڈیلیٹ تو ہو گئی نا, اب تو پجامہ آدمی کیا ضرورت ہے خامہ کا پنچایت لے کر آ رہا ہے یہاں پر. اتنا پرچہ بھیج دو کہ کوئی ڈیجیٹل کے بارے میں شیخ پانچ منٹ بعد بتا دو. شیخ کو گرم مت کرو نا بھائی. ابھی اسی مسجد میں جمعرات کو ایک قاری صاحب نے قرت کی, ان کی آواز بہت پیاری ہے, اور قاری صاحب بھی وہ جن کی مونچھیں صاف الحمدللہ, شرعی داڑھی ماشاءاللہ ایک مٹھی, تخنا کھلا ہوا, اس کو اجازت ہے آگے قرت کرے. تو میں نے بتایا کہ وہ قرت میں جھومنا اور سبحان اللہ تصویریں زیادہ کھینچیں گے. پانچ دفعہ اعلان کیا, پانچ دفعہ میری باری آئی, یہاں ایک 12 سال کا بچہ بیٹھا تھا, اس نے میری مووی بنا دی. ہمارے مولانا دوست نے ان کو پکڑ لیا, کہہ میں نے بنائی ہی نہیں ہے. دیکھا تو بنی ہوئی تھی اور پیچھے ننگی فلمیں تھی. عمر کیا ہے؟ 12 سال. ڈیجیٹل ہے, ننگی فلم بھی ڈیجیٹل ہے, دوسری فلم بھی ڈیجیٹل ہے, گانے بھی ڈیجیٹل ہیں. اور جھوٹ بولتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اجازت دی ہے. دارالعلوم کا فتویٰ میرے پاس رکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ لوگ آپ کے نام پر کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی اجازت دی ہے. اے عقل پر عذاب ہے. کبھی کوئی عالم, کوئی مفتی, عام آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ فلم وغیرہ, داڑیاں ہوں گی سود وہی چلے گا, داڑیاں ہوں گی رشوت وہی چلے گی, داڑیاں ہوں گی بیوی پر ظلم وہی چلے گا, داڑیاں ہوں گی وہی موبائل میں فلمیں بھری ہوئی ہوں گی, وہی لڑکوں کے ساتھ بدماشیاں, وہی لڑکوں کو گلے لگانا. ماں باپ پر خرچہ نہیں کریں گے, لڑکوں پر خرچہ کریں گے, لڑکیوں پر خرچہ کریں گے. یہ عادت رمضان میں نکل جائے گی. کل اگر چاند ہوتا ہے اور جو ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, کل چاند ہوتے ہی گناہ سٹاپ ہو جائیں گے اور تیز ہوں گے. یہ بھی سن لینا آپ, کیونکہ شیطان تو بند ہو گئے, سرکش شیاطین بند ہو گئے, نفس تو کھلا ہوا ہے نا. نفس کا بند ہوا ہے, دلیل لاؤ. شیطان وہ بھی سرکش شیاطین بند ہوئے ہیں. اور 11 مہینوں کی جو عادت ہے وہ آج ہم سچی توبہ کر لیں, اللہ ہمیں پیار کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور دلیل قرآن پاک حدیث پاک کی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ کسی سے آپ پوچھو کیوں یہ کام کر رہے ہو اور وہ کہہ رہے کہ ایسے ہی. آپ نے زمین کیوں لی 5 لاکھ روپے ایکڑ واری؟ کہا ایسے ہی. یہ بھائی آپ اس کو توڑ پھوڑ رہے ہیں, پتھر نکال رہے ہیں, کیوں؟ کہا ایسے ہی. آپ نرم کر رہے ہیں زمین کو, کیوں؟ ایسے ہی. بیج کیوں بو رہے ہیں؟ ایسے ہی. سب پاگل کا فتویٰ لگا دیں گے کہ دماغ کریک ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں ہمیں بکھیرا, پھر اللہ نے جس ذرے میں ہمارا نام لکھا تھا وہ ماں باپ تک پہنچایا, آسٹریلیا کا گندم پہنچایا, مدینہ شریف سے آئے حاجی صاحب جاؤ جا کر ان کو جا کر کھجور دو, زمزم دو, جس میں ہم چھپے ہوئے تھے. ساری کائنات میں ہم بکھرے ہوئے تھے, اللہ نے ہمارے ماں باپ کے پاس جمع کیا, وہ ہمارے ماں باپ کی غذا بنی, اس سے گندا پانی اور گندا خون آیا, پھر دونوں گندے مکس ہوئے آپس میں ماں کے پیٹ میں, پھر گوشت کا لوتھڑا بنا, پھر یہ اللہ نے ساری فٹنگ کر دی. تو آپس میں ہم ایک دوسرے سے پوچھیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھ سے پوچھیں, کہ اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ ایسے ہی کہیں گے پاگل ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ جو تمہارا خالق اور مالک, تمہارے ماں باپ کے پاس ساری دنیا کی غذائیں پہنچائی ہے, پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے کیا؟ ایک جگہ سب جمع کر کے ماں باپ تک پہنچایا اور پھر آگے کچھ بھی نہیں. ہمارا مقصد کیا ہے حیات کا؟ میرے دوستوں اور پیارے بھائیوں, میرے پیارے دوستوں, بزرگوں, میرے بھائیوں, میری ماں, بہن, بہو, بیٹیوں, ہمارا مقصد ہے, قرآن پاک نے اعلان کیا ہے. ابھی چند دن پہلے ایک بڈھے نے اپنے خاندان کی ایک عورت پہ ہاتھ ڈال دیا. بڈھا 75 سے اوپر. کیوں؟ فلمیں, نیٹ, کیبل, ننگی فلمیں, شہوت چڑھ گئی, اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا, داڑھی بھی. یہ کیونکہ مقصد نہیں پہچانا نا بھائی, انجینئرنگ کا امتحان ہے اور ڈاکٹری پڑھ رہا ہے, پاگل ہے نا. ہمارے سے اللہ جو سوال پوچھیں گے اس کی کوئی تیاری نہیں کر رہے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے. بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اللہ کا عاشق تو آج ہی توبہ کرے گا کہ آج کے بعد میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, اور رمضان کی تیاری کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے. لیکن چاہے رمضان میں 1 گھنٹہ باقی ہو, چاہے ریاض الدین صاحب سو رہے ہوں, مثال دے رہا ہوں, ایک مثال دینے میں تو منع نہیں ہے نا ریاض صاحب, تو ہمیں پتا نہیں ہے ہمیں رمضان ملے گا نہیں ملے گا ایسا مبارک مہینہ, تو کیوں نہ آج توبہ کر لیں. چاروں آئمہ کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا, دائیں سے رکھنا, بائیں سے رکھنا, داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں آئمہ کے نزدیک واجب ہے. جس طرح عید بقرعید کی نماز واجب ہے, جس طرح وطر واجب ہے, یہ 24 گھنٹے کا واجب ہے. چاول برابر کم, اور مٹھی بھی ایسے لیں گے اس طرح کر کے, ٹھڈی کے نیچے سے یہاں سے ایک مٹھی اور تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی, اور چاول برابر کم کیا, داڑھی منڈایا, حرام, گناہ کبیرہ, 24 گھنٹے کا گناہ. جب ہم نے آنکھ کھولی نا تو ہم کنڈر گارڈن میں تھے, پھر ہم نے ترقی کی, کے جی میں گئے, پھر پتہ نہیں کیا مونٹیسری کہتے ہیں وہاں گئے, پھر پہلی کلاس سے لے کر میٹرک, میٹرک سے لے کر کالج, کالج سے پھر ایم بی بی ایس اور بی ای اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں, اس کے بعد پی ایچ ڈی, اور اس کے بعد اسپیشلائزیشن کی کوئی ڈگری حاصل کر لی. اب کہیں ایمان تو پڑھایا نہیں جا رہا, کہیں احسان پڑھایا نہیں جا رہا, کہیں اسلام پڑھایا نہیں جا رہا, کس مقصد سے اللہ نے بھیجا، کون سے کالج میں پڑھایا جاتا ہے، مجھے آپ بتاؤ. اس ڈگری کو دیا جاتا ہے جس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا نہیں بنوں گا، میں ہاؤس جاب کروں گا نہیں کروں گا، میری پریکٹس اچھی چلے گی نہیں چلے گی، لیکن پڑھائیاں اچھی کر کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو شریعت نے منع بھی نہیں کیا. لیکن شریعت نے عقل دیا نا اللہ نے، کرے بھائی جس کا تجھے یقین نہیں ہے اس کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، اور آسمانوں کا تجھے یقین ہے اس کے لیے محنت نہیں کر رہا. بھائی دنیا میں جتنا رہنا ہے، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، بھائی دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کر لو، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی محنت کر لو، دونوں سائڈ کا بیلنس نکال لو ورنہ ہم بیل ہو جائیں گے. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور لوٹ کر کبھی واپس کو نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا دل کا لگانا. ہمارے شریعت نے، قرآن پاک نے، حدیث پاک نے دنیا کے کاروبار کو، پڑھائی کو، بڑی ڈگریوں کو، بڑی جاب کو، جاب 40,000 کی ہے 60,000 کی تلاش کرنے کو منع نہیں کیا. اللہ نے گناہ کو منع کیا ہے، کوئی نفل نہیں پڑھتا نہ پڑھے، گناہ کو اللہ نے منع کیا ہے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے تمہیں دنیا کا تو یقین نہیں ہے. بڑے سے بڑا دین کا مخالف وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور مجھے یہ فیلڈ ملے گی. میں آپ کو حضرت والا کی نصیحت پر ایسے لوگوں کو بتا سکتا ہوں جنہوں نے ڈاکٹری پڑھی اور بعد میں انجینئر بنے. انجینئر ڈاکٹر بنے، بزنس کر رہے ہیں، کہاں گئی آپ کی پلاننگ؟ معرفت الہیہ میں لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر اس کی تشریح حضرت نے کی ہے، حضرت نے تشریح میں لکھا ہے کہ آپ کی پلاننگ تو فیل ہو گئی. جیسے ڈاکٹر عارف صاحب بہت بڑے ڈاکٹر سامنے بیٹھے ہیں، پٹیل ہاسپٹل کے گیسٹرو کے بڑے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹری کم کرتے ہیں بزنس زیادہ کرتے ہیں. کہاں گئی ڈاکٹری کی ڈگریاں بھائی؟ بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں. حافظ ڈاکٹر شفقت کو آپ لے لیں، بھائی صاحب نے ڈاکٹری پڑھی، کئی برس ہو گئے بابا کے ساتھ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بابا کے بزنس میں لگے ہوئے ہیں. یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی پلاننگ چلتی ہے، ہماری نہیں چلتی. تو جہاں ہمارا ایمان ہے کہ ہمیشہ جانا ہے وہاں کی تیاری نہیں کرتے. مونچھوں کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ الجھتے ہیں، بعض لوگ اخلاق سے روزانہ آتے ہیں. یہ آج کتاب یہ لے جاؤ بھائی، کل کے لیے کتاب ابھی دے دو، کل میں نہیں آؤں گا. لے بھائی کل کے لیے کتاب بھی لے لو. سی ڈی چاہیے بھائی، سی ڈی بھی مفت میں لے لو. ٹھیک ہے، تین چار بیانات کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں کہیں پڑھایا ہی، استنجا کا طریقہ ہی نہیں سکھایا، کھڑے ہو کے موت مار رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں کھڑے ہو کر، وہاں کیا لکھا ہوا ہے، چھری کانٹے سے کھا رہے ہیں. آج اگر کینیڈا کی ریسرچ آ جائے کہ انگلیاں چاٹنے سے یہ فائدہ ہوگا آپ کے پیٹ کے اندر، دیکھو انگلیاں چاٹتے نہیں چاٹتے، سنت سمجھ کے نہیں کاٹیں گے. بہت برس پہلے آکسفورڈ سے یہ آئی تھی ریسرچ، بولتے ہیں پتا نہیں کیا، کہ مسا کا گردن کا یہ فائدہ ہے، رکو میں ریڑھ کی ہڈی کا یہ فائدہ ہے، سجدے کے اندر یہ فائدہ ہے. حضرت نے فرمایا ہٹاؤ یہاں سے، ہم کیا ورزش سمجھ کے نماز پڑھیں گے؟ ہم اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہم تمہاری ریسرچ میں نماز پڑھی تو اس کا مطلب انہیں کفار کی بات مانی، اللہ کے لیے کہاں سے ہو گیا؟ ارے گدھو، جب تمہیں نماز کا اتنا تم ریسرچ کرتے ہو، آؤ نہ کلمہ پڑھو. آکسفورڈ میں اسلامک ڈگری پی ایچ ڈی کی کون دیتا ہے؟ یہودی دیتا ہے. اور تمہیں اتنا پسند ہے تو کلمہ پڑھ لینا ظالم، جان بوجھ کے اس پہ ریسرچ کریں گے جس میں اللہ نے بند رکھا تاکہ لوگ علماء سے پوچھیں. اللہ نے فرمایا الرحمن فصل بھی خبیرہ، علماء سے جاؤ. ارے ہم نے لائبریری میں انگلش کتابیں بھر دی اسلام کی، کس کی بھر دی؟ جو گمراہ ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے عقیدے برے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو برا کہتے ہیں، ان کی تفسیر رکھی ہوئی ہے. اور پھر آپس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے نعوذ باللہ یہ کیا، تمہارا ایمان تو چلا گیا. ارے چھوڑو، مولوی بولتا ہے ایمان چلا گیا، ہمارا ایمان ہے، تو کون ہوتا ہے ایمان بولنے والا؟ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گاؤں میں فرمایا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں. ارے پاگلوں، محبت سے فرمایا، تنزیہ نہیں، ارے پاگلوں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا، ارے مولوی صاحب کیا کہو، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور اب میں تو 50 سال سے بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوں، میری تو نماز ہو جاوے ہے. یہ ہمارا بھی حال ہے. شریعت اور قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں مولانا فرما رہے ہیں، مفتی اعظم فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے. ارے کیا مولوی صاحب، اور کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ ہمیں دوزخ سے بچا رہے ہیں، ہم ان کو دشمن سمجھتے ہیں. اور شیکسپیئر کے باپ کو اپنا محسن سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، اس کے دادا کو اپنا چیمپئن سمجھتے ہیں، اس کے سسر کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، اس کا سسر بھی تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں معلوم. ایسے لوگ زیادہ تر شادی نہیں کرتے، یہ ارے چھوڑے شادی میں کیا رکھا ہے، روٹی کپڑا مکان دینا پڑے گا، چھوڑو بھائی ہے. مونچھوں کا حکم کیا ہے؟ اب کچھ لوگ ہیں بہت کم، بہت کم نہ ہونے کے برابر، اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرنے سے پہلے ہمیں طریقہ بتا دیا. مونچھوں کا حکم یہ کہ پورا باریک کر دینا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جلد نظر آتی تھی جناب، اور کبھی کبھی بڑی مونچھ والے کہتے ہیں کہ ہم پانی میں مونچھ نہیں جانے دیتے، پانی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کنارہ اگر چھپ گیا، یہ کنارہ ہونٹوں کا آخری اگر چھپ گیا تو یہ بڑی مونچھ ہو گئی. اور حدیث پاک میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی مونچھ والا میں شفاعت نہیں کروں گا اس کی. اب آپ، ہم تو الحمدللہ اللہ بھیجتے ہیں، ابھی ہمارے 13-14 دوست گئے تھے تقریباً 21-22 گاؤں اور شہروں میں، اور آ کے بتایا کہ یہ فائدہ ہوا، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمیں داڑھی کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم بوڑھے ہو گئے، ہمیں مونچھوں کا ہی پتہ نہیں تھا کہ شفاعت سے محرومی، اور حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا، پیاس کیسے بجھے گی قیامت کی؟ پھر حوض کوثر ہی نہیں ملے گا تو پیاس کیسے بجھے گی؟ منکر نکیر غضبناک حالت میں حساب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب. لائن لگی ہوئی ہے علماء کی، اللہ کے کرم سے لائن لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، مفتی صاحبان موجود ہیں، کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لو کہ دردناک عذاب کی وعید گناہ صغیرہ پر ہے یا کبیرہ پر ہے؟ کبیرہ پر ہے. صغیرہ گناہ تو وضو میں ہی معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ تو رمضان کے دعاؤں میں، سحری کے افطار کے دعاؤں میں ہی معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ. صغیرہ گناہ تو جناب کوئی عمل کر لیا معاف ہو گئے، صغیرہ گناہ شب قدر میں معاف ہو گئے، بہانے بہانے سے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. ابھی فضائل رمضان پڑھیں گے ان دنوں میں انشاءاللہ، اس میں آپ دیکھ لیں گے یہ بھی چیز آئے گی کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. کل دونوں جگہ توبہ کی بتائی شرطیں، ان چار شرطوں سے ریت کے ذرہ جتنے گناہ ہوں گے کبیرہ معاف ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. ہر ایک پروفیسر بنا ہوا دین کے اندر ایسے ایسے باتیں کر رہا ہے، یہ سیٹلائٹ سسٹم، یہ سورج کی شعائیں 2 کروڑ 5 کروڑ میل رفتار سے سیکنڈ سے نیچے پہنچ رہی ہیں، یہ چاند کی چاندنی، یہ مشتری، یہ مریخ کے روٹ، اور لوگ سب ہو رہے یہ ستارہ، ارے سورج کو اس جگہ فٹ کس نے کیا ہے؟ یہ روشنی کی سپیڈ کس نے لگائی ہے؟ تم تو اسی چکر میں ہو کہ 200 میل کی رفتار سے طوفان آئے گا، اپنی بوٹس اور اپنے گھروں کو خالی کر دو، اور طوفان جو ہے 300 کلومیٹر کے حساب سے آ گیا. تم یہ تو بتاؤ یہ کس نے کیا؟ تم نے آلات سے یہ تو بتا دیا کہ طوفان آ رہا ہے، ارے گدو طوفان روک کر تو دکھاؤ بھائی، تم نے اسپیڈ بتا دی نا، واقعی طوفان آ بھی گیا تو روک کر تو دکھاؤ اس کو بھائی. سورج کی تپش کو روز کے سکا 51 ڈگری کا ہے، تو کوئی بادل بیچ میں ڈال کے دکھا ہے، کوئی کام کر بھائی، خفارق نہ بیٹھا کر کچھ کام کیا کر، فارق نہ بیٹھا کر کچھ کام کیا کر، اور نہیں تو پاجامہ ادھیڑ کر سیا کر. ٹیکنالوجی میں جا رہے ہیں، ایسے ظالم ہیں کہ سائنس دین کو سائنس کا محتاج بنانا چاہتے ہیں. بیوقوف، سائنس دین کی محتاج ہے. جس دن قیامت آ جائے گی تیری سائنس سائیں سائیں کرتے ہوئے چلے گی. عزت کا جملہ ہے ماشاءاللہ. یہ سائنس پڑھو کس نے منع کیا ہے؟ پیارے شیخ فرماتے تھے انگریزی پڑھو، انگریز نہ بنو. واجہ کیسا جملہ ہے، تو ماشاءاللہ تو کہا ہی نہیں. ہاں بھائی انگریزی پڑھو کس نے منع کیا ہے؟ پی ایچ ڈی بھی کرو انگریزی میں، انگریز مت منو، کھڑے ہو کر موت مت مارو، شیو مت کرو، ماں باپ کو پولٹری فارم میں مت جمع کراؤ، ماں باپ کے سامنے اف تک مت کہو، بیوی کی خطاؤں کو معاف کرو، جھوٹ نہ بولیں ہم لوگ، رشوت نہ دیں، غیبتیں نہ کریں، بدگمانی نہ کریں، بس اس نے خبر دے دی آگے جاری بھی کر دی. کس کی نشانی ہے یہ؟ تحقیق کرو، اس کو بلاؤ، پوچھو کہ بھائی کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح، دو آدمی کو بٹھاؤ بیچ میں، حدیث پاک پہ عمل کر لو، یہ ہے بس. باقی کوئی کہتا ہے میں تہجد نہیں پڑھتا، نہ پڑھ، اشراق نہیں پڑھتا، نہ پڑھ، مجھے ذکر بھی نہیں کرنا رمضان میں، نہ کر، تلاوت بھی نہیں کرنا بھائی، نہ کر تلاوت. رمضان کی فرضیت تو لعلکم تتقون ہے، کہ میرے ولی بن جاؤ بس، تو ولی آج سے کیوں نہیں بنے؟ کیا معلوم کہ کل چاند ہوتا ہے نہیں ہوتا، پرسوں چاند ہو جائے اور ہم واجہ ہم کلٹی ہو جاوے پھر؟ ہاں دیکھو واجہ خوش ہو رہا ہے، واجہ کے انداز میں بول رہا ہوں نا، واجہ خوش ہو رہا ہے. ارے کلٹی ہو جائے گا پھر کیا ہوگا بابو؟ تو کلٹی ہونے سے پہلے توبہ کر لیں، ایک مٹھی داڑھی کا ارادہ کر لیں، مونچھیں صاف کر لیں. رمضان کی تیاری یہ ہے. ہم سمجھتے ہیں رمضان کی تیاری شاپنگ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 4:13 میں روزہ بند ہوگا، 7:20 تو ابھی ہو گئے، 5-8 اور بڑھ جائیں گے. ایسی کوئی ڈش تلاش کرو جو سائنس نے بنائی ہو، جو ایک سائڈ پہ پڑی ہوئے اور باجا کے ادھر ادھر آتے ہوئے اور روزہ گزر جائے. اب بتاؤ فروٹ کون کون سے مارکیٹ میں آئے ہیں بھائی؟ پہلے افطار پر یہ چلے گا، دوسرے افطار پہ پورا نقشہ بناتے ہیں باز لوگ، اس سے ہلیں گے نہیں، چاہے پیٹ میں درد ہے لیکن سموسہ کھائیں گے، کیونکہ آج کا دن سموسے کا ہے. یہ پلاننگ کا نام رمضان سمجھا ہے. اور رمضان کا استقبال کیا ہے؟ میں توبہ کر لوں آج، جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، 4 چڑھتے ہیں. نمبر 1 گناہ سے الگ ہونا. جناب جو بھی گناہ میں مبتلا ہے، ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں سن رہی ہیں بیان، شرعی پردے کا اعلان کر دوں، برقع نہیں پہنتی ہو برقع پہن لو، ٹی وی نیٹ کیبل گھر سے نکال دو، ترسیل چاہیے تو رات کا بیان دوستوں سے لے لیجیے گا مفت میں، بیٹھا ہے ہمارا دوست وہ دے دے گا انشاءاللہ تعالی. اب تو غرفت السالکین سامنے آ گیا نا الحمدللہ، کل ہم لوگ آ گئے اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ، الحمدللہ ماشاءاللہ. بس دوستوں سے بار بار کہتا ہوں، محلے والوں کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. یہ نہیں کہ گھروں کے باہر موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں، اونچی آواز کر رہے ہیں راتوں کو، یا پارکنگ کر دی کسی گھر کے سامنے، یا ان کی گاڑی کے پیچھے پارکنگ کر دی، اس پر پکڑ کا خطرہ ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ یہ گناہ نہیں ہے. آج کل تو دیندار کہلانے والا بھی رانگ سائڈ سے آتا ہے، جا کر دیکھ لو گناہ ہے یا نہیں ہے. جس اللہ نے 25 لاکھ کی گاڑی دی ہے 500 روپے کا پیٹرول نہیں دے گا، جس اللہ نے 70,000 کی موٹر سائیکل دی ہے وہ 100 روپے کا پیٹرول نہیں دے سکتا. کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے انتقال ہو گئے رانگ سائڈ پر آنے سے، کتنی ٹریفک جام ہو گئی. جو میری قسمت میں صدر پہنچنے کا وقت لکھا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. مجھے کیا ضرورت ہے رانگ سائڈ آ کر کسی کی بدعا لوں؟ تو کہیں بھی دین نہیں پڑھایا جاتا، نہ ہمیں توقع ہے کہ دین پڑھایا جائے گا، نہ کوچنگ سینٹر میں، نہ یونیورسٹی میں، کالج میں، اور دین کی طرف ہم گئے نہیں. اب جب ہمیں 50 سال کے بعد ہمارے نوجوان کتنے آ کے روتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاتھ سے جوانی برباد کرنا گناہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کو ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں ہی اس کو عذاب نہ دیا جائے. ایسے ایسے بلک بلک کر روتے ہیں، میں کیا بتاؤں. میں دنیاوی حساب سے کہہ رہا ہوں، دینی حساب سے نہیں، کہ میں تھک چکا. اتنے لوگ آ رہے ہیں مشورے وغیرہ، اتنے نوجوان بڑی تعداد میں، پھر میرے ایک دوست ہوا، دو ہوا، تین ہوا مشورے والا، 6-7 لوگ ہیں مشورے دینے والے. ای میل کا جواب 3 لوگ دیتے ہیں، خطوں کا جواب 7-8 لوگ دیتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی سمجھ میں نہیں آتا اپنی طرف سے جواب نہیں دیتے، مجھ سے پوچھتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنے پیارے مرشد حضرت شاہ مولانا عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سے بنگلہ دیش فون کر کے پوچھتا ہوں، اور جہاں مفتی کا معاملہ ہوتا ہے حضرت مولانا مفتی محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم سے پوچھتا ہوں، اپنی طرف سے جواب نہیں دیتا. مسائل تو مفتی صاحبان جواب دیں گے، ہم تو یہ کہ جھوٹ کیسے نکلے، کیسے داڑھی آئے، کیسے مونچھیں اڑے، بال کیسے سنت کے. یہ اللہ فرماتے ہیں ضرور ظاہر الاثم و باطنا، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. ظاہر کیا ہے؟ سر سے لے لیں یا سر مڈا لیں، بال چھوٹے چھوٹے کر لیں چاروں طرف برابر. تیسرا یہ کہ کان کی لو یا آدھے کان تک بال لے آئیں. لیکن علماء فرماتے ہیں 12 سال ہو گئے تقریباً کہ بڑے بال نہ رکھو، یہ یورپ سے فیشن آیا ہے، اس لیے دوسری سنت پہ عمل کر لو. پھر اور نیچے آ جائیں تو داڑھی کا بتا دیا، مونچھوں کا بتا دیا کہ شفاعت سے محرومی ہوگی. اوزے ارے بھائی، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. کیا مطلب؟ داڑھی رکھ لی ہم ہار گئے، مونچھیں اڑا دی ہم ہار گئے. اے اللہ مونچھیں کیا ہے، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ایسے پیارے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیارے ہیں، آپ کا احسان کہ آپ نے ہمیں سور اور کتا نہیں بنایا، بغیر مانگے آپ نے انسان کا جسم دیا. اے اللہ سب سے بڑا احسان کہ آپ نے کلمہ عطا فرمایا، آپ نے ہمیں جنت کا ٹکٹ دے دیا. گال کیا چیز ہے، ہم آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے جھنڈے لہرانے کا اعلان کرتے ہیں. ہم بھی لوگ ہیں، لگائی تو نہیں ہیں، لوگ ہنسے ہنسنے دو. ہمارے کتنے دوست ہیں، کتنے دوست اب تک کئی سو لوگوں مونچھیں کٹوا کر دعائیں دیے، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ شفا سے محروم ہی، اور پھر وہ ستائے گئے. ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پر مونچھیں صاف کرانا اس سے سب لڑتے ہیں. وہ یہاں آئے تھے اپنے دوست کے ساتھ، تو ہمارا تو روز دن میں 4-5 مرتبہ، کبھی 10 مرتبہ داڑھی اور مونچھ اور ٹخنے پر بیان ہوتا ہے. ٹخنا چھپانا ہم مردوں کو چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے، اتنا حصہ آگ میں جلے گا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. لوگ کہتے ہیں مولویوں کی بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ لے لو ہم سے حدیث پاک. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اتنا حصہ آگ میں جلے گا، چاہے وہ احرام ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے پائجامہ ہو. جب ہم خود کہتے ہیں حج کرنے، عربوں کا ٹکنا چھپا ہوا تھا، تو میرے بھائی ہم کسی عرب پر ایمان نہیں لائے، ہم ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں، وہی پر ایمان لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، ہم ایک عربی پر ایمان لائیں. اب وہ عمل نہیں کرتے تو کیا اللہ سے ہم کہیں گے کہ اللہ مکہ شریف میں میں نے خود 50 عرب دیکھے تھے، ان کا ٹخنا چھپا ہوا تھا، میرے بندے حدیث پاک سے بڑھ گئے یہ لوگ، ان کا عمل ان کے ساتھ، آپ کیوں ان کا برائی دیکھتے ہو، آپ کیوں ان کا عیب دیکھتے ہو، آپ اپنا دیکھو. تو وہ آدمی اٹھا مونچھ صاف کرنے کے لیے، وہ اس علاقے کی بات بتا رہا ہوں. تو ان کے دوست نے کہا مونچھ منڈوائے گا یہ، اس کی شادی نہیں ہوگی. میں نے کہا آپ بڑے اچھے دوست ہیں بھائی، آپ اس کو لائے ہو کہ دین کی بات سنے اور سیکھے، اور آپ ہی اس کو ڈرا رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں شادیوں کے لیے بھیجا ہے، اس کی شادی لکھی ہوگی کوئی روک نہیں سکتا. میں نے کہا آپ کم از کم بھائی کنارا کھول لو تاکہ آپ جائز میں آ جاؤ گے اور حوض کوثر سے محرومی سے بچ جائیں گے، شفاعت کی محرومی سے بچ جائیں گے. تو وہ اٹھا، جب میں بابا سے ہو کر واپس آئے پوری مونچھیں اڑی نہیں تھی، ماشاء اللہ الحمدللہ اتنی بڑی مونچھیں تھیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ لوگ گئے اپنے علاقے میں، میں علاقے کا نام یاد بھی نہیں ہے، یاد ہوتا تو نہیں لیتا میں. یہ گئے اپنے علاقے میں، تیسرے دن ہمارے دوست کا فون آیا کہ آج اس کا نکاح بھی ہو گیا، اور کئی لوگوں نے پھر 25، کسی نے 50، کسی نے 30، کسی نے 8، کسی نے 5 لوگوں کی مونچھیں اڑوائیں، اور وہ ان کو جزاک اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں حوض کوثر سے محروم کرنے سے بچا لیا، ہمیں پتا ہی نہیں تھا بھائی. اس لیے لوگ ایسے ہنسنے دو، ہم کو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو داڑھی کی مخالفت کر کے گناہ کبیرہ کیا، ہم نے تو داڑھی کا مذاق اڑایا، ایمان ہمارا چلا گیا. دینی شعار کے لیے جو مذاق اڑاتا ہے ایمان گیا، تجدید کرنی پڑے گی نکاح کی اور کلمے کی. اور اب ہم نے داڑھی رکھی، ہمارا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم تو داڑھی کے خلاف تھے، مولوی کے چکر میں آ گئے. کہ مولوی کے چکر میں نہیں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چکر میں آ گئے. مولوی کیا، ہم تو خود محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم خود شفاعت کے محتاج ہیں، ہم خود حوض کوثر کے محتاج ہیں، ہم خود اللہ کے معافی کے محتاج ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ ہماری داڑھی قبول ہے یا نہیں ہے. ہم لوگ تو اب ختم کرتا ہوں کہ خدا کی قسم، مسجد میں بیٹھا ہوں قسم کھانا آسان نہیں ہے، خدا کی قسم جب داڑھی کا بیان کرتا ہوں تو سب لوگ جتنے ہیں ان سے کروڑوں درجے اپنے کو حقیر سمجھتا ہوں. مونچھوں کا بیان کرتا ہوں، خدا کی قسم اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے بیان کرتا ہوں. کیا مطلب، مجھے کیا معلوم کہ میری داڑھی قبول ہے یا نہیں ہے، مجھے کیا معلوم کہ موت کے وقت میری داڑھی ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے کیا معلوم کہ موت کے وقت یہ کنارا چھپ گیا ہو. 10 دن میں کنارا چھپ جاتا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ بڑی اور مونچھ ہو جائے، کنارا چھپ گیا وحید آ گئی بس. تو ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو قبول. اس لیے اللہ سے ڈر کر اس نیت سے آدمی بیان کرتا ہے کہ اللہ خوش ہو رہے ہوں گے، اور دوست دعائیں دیں گے کہ مسئلہ تو معلوم ہو گیا نا، عمل میں 2-4 دن دیر لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ راضی ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ 1:05 پر زہر ہوگی، اور اس کے بعد درس قرآن ہوگا مولوی فرحان کا 15-20 منٹ کا، اور رمضان شریف میں فجر کے بعد انشاءاللہ مجلس ہوگی، عصر کے بعد انشاءاللہ مجلس ہوگی، تراویوں کے بعد انشاءاللہ مجلس ہوگی، اور اتوار کے دن یہ مجلس جو آج ہوئی ہے یہ رمضان شریف میں زہر کے بعد ہوگی. آپ جو اپنے جاننے والے آتے ہیں آج نہیں آئے ان کو بتا دیں کہ جمعرات کا مرکزی بیان جو مغرب سے عشاء ہوتا تھا رمضان شریف میں اتوار کے دن زہر کے بعد ہوگا. یہ صبح کی مجلس پھر نہیں ہوگی، ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی آئے تو منع نہیں ہے، مجلسیں چلتی رہتی ہیں غرفۃ السالکین میں، لیکن مرکزی بیان زہر کے بعد ہوگا. اور خواتین کے لیے پہلے یا دوسرے رمضان پہ اعلان ہوگا صبح کی مجلس کا، ابھی نہیں کر رہے اعلان ہم، پہلے ایک دو روزے دیکھ لیں کہ کیا ترتیب بنتی ہے، پھر وہ مرد بھی آ سکتے ہیں خواتین بھی آ سکتی ہیں. اس کے لیے مشورہ ہو رہا تھا لیکن دو دن مصروف گزر گئے، تو مشورہ کر کے اعلان کر دیں گے. لائیے بھائی، سب معاف، آئندہ اس طرح اطلاع نہیں دینی چاہیے. ڈیلیٹ نہ ہو تو آپ مجھے کہہ دیتے تو ہم زبردستی بھی کر لیتے، چھین لیتے موبائل. بھائی آپ کیا فرض واجب ہے جو آپ لڑائی کر رہے ہیں؟ جب ڈیلیٹ کر دیا ایک دوست نے ناراض ہوا تو کیا ہو گیا؟ ہمارا بھائی ہے، آپ کا وزن کیسا کم ہو جائے گا؟ ویسے ہی وزن کے تگڑے ہیں. اچھا ہے 15-10 لوگ آپ سے روز ناراض ہوں تاکہ آپ کا وزن کم ہو جائے. اب مسلمان بھائی ہے بیچارے کو پتا نہیں ہے، نیا ہے، گھر والی جو ہے ذہنی مریض ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. ہمارے پڑوسی ہیں منیر اعظم، ان کے والد صاحب کو ابھی دھکا آ گیا، بوڑھے ہیں والد صاحب، تو خطرہ یہ ہے کہ کولے کی ہڈی کا مسئلہ ہو رہا ہے، بہت آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. آپ سب دعا کریں اللہ کرے ایسی کوئی بات نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسی صحت عطا فرمائے کہ بیماری کا نام و نشان تک نہ ہو. جو نئے غرفہ میں ہمارے ساتھی ہیں وہ وہاں غرفہ میں جا کر دو رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، شکرانے کے پڑھ لیں، اور یاسین شریف پڑھ لیں. زبردستی نہیں ہے، زبردستی منع ہے. جاتا نا خاندان میں بٹھا کر زبردستی پڑھانا، سخت منع ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں، باقی دوست جو ہیں وہ ظہر کے بعد جو ہوتا ہے درس قرآن، اس کے بعد دو رکعت پڑھ کے دعا کر لیں کہ اللہ قبول فرمائے، مجھے اللہ اخلاص عطا فرمائے، ریا سے اللہ مجھے بچائے، میرے سب دوستوں کو اللہ اخلاص عطا فرمائے، ریا سے بچائے، اور یہاں سے حضرت والا کے درد دل کا نشر و اشاعت کا کام مسجد سے اور غرفہ سے اللہ پورے دنیا میں سب زبانوں میں پھیلا دے. اس کے لیے اللہ مجھے، میری اولاد، میرے گھر والے، میرے متعلقین، آپ لوگ جو موجود ہیں موجود نہیں، جو خواتین موجود ہیں موجود نہیں، اللہ ہم سب سے ہماری اولاد اور قیامت تک کی ذریات سے لے لیں. جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ ان کو مشورہ دے رہا ہوں، پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اللہ درد دل سے بیان کروائے، اللہ انٹرویو میں کامیاب فرمائے، کان میں درد ہے اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ آپ کو ہم سب کو اللہ والا بنائے اور صحت عطا فرمائے. رمضان جرمنی سے ریحان میاں آ رہے ہیں رمضان یا گزارنے کے لیے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. گاؤں گیا تھا 28 دن سے طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. بھائی کو پی لیا ہو گیا، اللہ صحت عطا فرمائے. جلدی سے اذان کی تیاری رکھنا. آج کی یہ مجلس مسجد اختر سے 11 ممالک میں 80 میں ایک کم جگہ سنا گیا، ماشاءاللہ. ڈاکٹر عبداللہ فیزیوتھراپسٹ، سر میں شدید درد ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. والد اور چاچا کو دکان کے معاملے میں پریشانی ہے، اللہ عافیت فرمائے. مولانا جاوید اکرم اسلام آباد میں 3 دوستوں کے ساتھ مجلس سن رہے ہیں. سکھر میں مفتی صہیب صاحب، بیت اقبال میں 70 خواتین ہیں. کانفرنس پر مردوں نے 5 نے بیان سنا اور خواتین نے 192 گھروں میں بیان سنوایا. اللہ ہم سب کو اپنا جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائیں. جس کا وضو نہ ہو تیاری کر لیں،